والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. درس 630. آج کے درس کا عنوان خود بخود اس لیے قرار پا گیا کہ ہر ایک کے علم میں ہے کہ آج کی تاریخ شہادت کی تاریخ ہے، اور ایک ایسی شہادت کہ جس کا ایک سلسلہ 13 رجب کی ولادت سے ملا ہوا ہے. اسی جملے کی وضاحت آج کا درس بن جائے گی. اگرچہ یہاں کے درس میں عام انداز کی مجلس تو نہیں ہوتی، لیکن غم کے بیان کے بغیر تذکرہ اسی امام معصوم کا کرنا ہوگا جس کی بڑی گہری مناسبتیں 13 رجب کے مولود سے بھی ہیں اور 15 شعبان کے مولود سے بھی. آدھے گھنٹے کی اس تقریر میں یہ ساری باتیں واضح تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن مختصر رہی دو یا تین معروفیں قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت آج کی گئی، یہ ایسی آیت ہے کہ جس کی لفظ بلفظ تفسیر پیغمبر نے اپنے الفاظ میں کی، اور بڑے مشہور اور معروف فرمان کے ذریعے. آیت سورہ ہجر کی ہے، سورہ ہجر قرآن کریم کا سورہ نمبر 15، آیت نمبر 81. ترجمہ، یہ آیت آپ نے یقیناً کل رات مختلف مجالس میں پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. میں تو خالی ربط ملانے کے لیے اس کو تکرار کر رہا ہوں. ترجمہ: ولقد آتیناک، اے حبیب، سات کو صفا کہتے ہیں، سات دوہرا دوہرا کر تکرار کے ساتھ، سات ایسی چیزیں دی گئی جو دوہرا دوہرا کر اور تکرار کے ساتھ عطا ہو. ہمارے علماء کے پاس ضعیف سے ضعیف حدیث میں نہیں، مگر دوسروں کے ہاں ضعیف کو چھوڑ بڑا طاقتور نظریہ ہے کہ الحمد قرآن نہیں. اور اس کی دلیل میں یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے کہ بقول ان کی دو چیزوں کا بیان ہے، ایک تو قرآن، ہم نے تمہیں قرآن دیا وہ سمجھ میں آ گئی، پھر یہ جو بیان ہے کہ قرآن کے علاوہ سات چیزیں بھی دوہرا دوہرا کر، تو کہا کہ یہ سات کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ الحمد کا سورہ، کیونکہ اس میں سات آیتیں، اور کیونکہ وہ ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھا جاتا، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری میں بھی، یا کیونکہ یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوا مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، تو کسی طرح سے سات جو دوہرا دوہرا کے دیے گئے، اس سے کوئی نہ کوئی چیز عالم اسلام کو ثابت کرنا، تو اسے الحمد کا سورہ ثابت ہو. کہا کہ جب یہ الحمد کا سورہ اور بیچ میں لفظ واو آ گئے، ہم نے تمہیں ساتھ دیا اور قرآن دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن الگ چیز ہے اور ساتھ چیزیں الگ ہیں. وہ یہی الحمد ہے تو الحمد الگ ہے، قرآن الگ. مگر اندازہ بھی ہو رہا کہ اتنی محنتیں کسی ذات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کی جا رہی بلکہ کسی ذات سے انکار کرنے یا اسے چھپانے کے لیے اتنی محنتیں کی جا رہی ہیں. اور کون سی ایسی حقیقت عالم اسلام کے پاس ہے کہ جسے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ بس وہی حدیث کی تفسیر معصومین نے بھی کی اور پیغمبر نے. معصومین نے ارشاد فرمایا کہ سات چیزیں جس کا قرآن میں تذکرہ ہوا ہے یہ ہم اہل بیت ہو کہ جن کو قرآن یہ کہہ کر بیان کیا گیا کہ اے رسول تمہیں قرآن دیا گیا اور سات وہ دیے گئے جو دوہرا دوہرا کے آ رہے ہیں. اور اسی معصوم کے فرمان کو اور قرآن کی آیت کو سامنے رکھی تو بالکل آیت قرآنی کے انداز میں پیغمبر کی ایک حدیث آتی ہے. ایک بار پھر آیت سنا دوں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ہم نے تمہیں سات چیزیں دی اور قرآن عظیم دیا. یہ تمہیں دیا گیا, یہ پیغمبر کو عطا کیا گیا, پیغمبر کے اپنے کام کے لیے, یہ امت کے لیے. اگر پیغمبر کے اپنے کام کے لیے دیا گیا تو جب پیغمبر واپس جائیں گے دنیا سے یہ چیزیں لے کے جائیں گے, اور اگر یہ چیزیں دی گئی امت کے لیے تو جب پیغمبر واپس جائیں گے تب بھی یہ چیزیں چھوڑ کے جائیں گے. یہ دو چیزیں اگر پیغمبر کو پیغمبر کے لیے دی گئی تو ٹھیک ہے, یہ پیغمبر کی چیزیں ہیں, پیغمبر جہاں جہاں جائیں گے ان کو لے کے جائیں گے. اور اگر پیغمبر کو اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچانا تو پیغمبر بے شک چلے جائیں. امت کے لیے چیزیں گے, امت جب تک رہے گی یہ چیزیں بھی رہیں. چنانچہ پیغمبر نے یہی نقطہ واضح کیا, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرتی اہل بیت. یہ حدیث ثقلین سورہ ہجر کی 85ویں آیت. یہی پیغام جب خدا کے الفاظ میں آیا قرآن کی آیت بن گئی, پیغمبر کے الفاظ میں آیا حدیث ثقلین بن گئی. تو ایک مرتبہ پھر دونوں کو سنی, اے حبیب ہم نے تمہیں سات ایسی چیزیں دی جو دوہرا دوہرا کے اور قرآن دیا. اور پیغمبر نے کہا میں جا رہا ہوں, اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہا, چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان ایک اللہ کی کتاب, ایک اپنے اہل بیت. تو سب ان من المثانی حدیث ثقلین اس کی تفسیر کر دی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خالی کوئی عقلی تکہ یا ایک بیان اور اندازہ نہیں, معصوم کی حدیث بھی آ گئی کہ سبحان من المثانی ہم ہیں. اور اس سبحان من المثانی کی بنیاد پر ہمارا پچھلے اتوار کا درس نمبر 629 اور آج کا درس نمبر 630 ایک ربط ایک مناسبت پیدا ہوئی. پچھلا اتوار پہلے امام کی ولادت کے حوالے سے, آج کا درس آخری امام کی شہادت کے حوالے سے. وہ ولادت کی مناسبت, یہ شہادت کی مناسبت, وہ پہلا امام یا آخری امام. یقیناً بعض افراد کو یہ لفظ حیرت میں ڈال دے گا کہ آخری امام کس حوالے سے کہا گئے. آخری امام 12 میں سے آخری نہیں, سبحان من المثانی. قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں سات چیزیں دی, اس حوالے سے یہ امام ساتواں اور آخری. اب یہ سات سے مطلب کیا ہے اس کی بہت وضاحت ہو سکتی ہے, لیکن مجلس اور درس کے انداز میں جو فرق ہوتا ہے اسی وجہ سے صرف ایک نقطے کی جانب اشارہ. یہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں, لیکن یہ چیزیں اگر تکرار کے ساتھ آتی رہیں تو کوئی بری بھی نہیں. سات معصومین 14 مگر نام فقط سات, باقی جو معصومین ہیں ان کے یہی نام بدل بدل کے آئے. سات نام کیسے ہیں؟ محمد, فاطمہ, علی, حسن, حسین, جعفر اور موسیٰ. تو ہمارے ساتویں امام جن کا نام موسیٰ, وہ ان سات ناموں میں آخری, جو قرآن نے کہا سبحان من المثانی, ساتواں اور آخری نام یہ. اب معصوم بے شک اس کے بعد بھی آئیں مگر نام نیا نہیں آئے. آٹھویں امام کا نام وہی علی ہے جو پہلے گزر گیا, نویں امام کا نام وہی محمد ہے جو پہلے گزر گیا, دسویں امام کا نام وہی علی ہے جو پہلے گزر گیا, گیارہویں امام کا نام وہی حسن ہے جو پہلے گزر گیا, اور اپنے زمانے کے امام کو تو ہر ایک پہچانتا. تو یہ آخری امام اس حوالے سے یہ جو قرآن نے کہا کہ یہ سات نام ہم نے دیے بدل بدل, تو پچھلا درس تھا پہلا امام، آج کا درس ہے آخری امام. ان مانو پچھلا درس تھا پہلے امام کی ولادت، آج کا درس ہے آخری امام کی شہادت. مگر اس آخری امام اور پہلے امام یہ جو ایک مناسبت میں نے ڈھونڈی، جو مجلسی زیادہ ہے درسی کم، لیکن بہرحال ہے. اب آئیے دوسری مناسبت ڈھونڈی جائے، پھر آئیے تیسری مناسبت ڈھونڈی جائے، اور پھر آئیے چوتھی مناسبت ڈھونڈ کے آج کا درس مکمل کر دیا جائے، کیونکہ غالباً چوتھی منزل تک پہنچتے پہنچتے 30 منٹ ہو جائیں. آئیے دوسری مناسبت ڈھونڈتے. پہلی مناسبت صفت ضد والی، وہ پہلے کی آخری، وہ ولادت کی شہادت. دوسری مناسبت ایک عجیب مناسبت، یعنی ان دو اماموں کی زندگی ایک مناسبت ایسی کہ جس کے لیے ہم امام کو نہیں دیکھیں، امام کی ماں کو دیکھیں. دونوں امام کی ماں، ایک ایسا عمل انہوں نے کیا جنہوں نے ہماری عقل کو تو حیرت ادا کر دی. اور ہم دونوں معصومین کی ماں سے ایک سوال کریں، الگ الگ یہ بھی بتا دو کہ یہ سوال 14 معصومین میں سے اور کسی معصوم کی ماں سے نہیں پوچھا جائے، کیونکہ یہ والا عمل باقی 12 میں سے کسی کی ماں نے نہیں کیا، صرف ان دو کی ماں نے کیا. یعنی رب کی وجہ سے کہہ رہا کہ جو ہمارے پچھلے درد اور جو ہمارا آج کا درد، ایک عجیب عمل جو عورت کی فطرت کے بھی خلاف ہے، جو عام حالات کے بھی خلاف. سوال دونوں سے کیا جائے، مگر ایک جو جواب دے وہ فضائل کا نقطہ ہوگا، اس لیے مومنین کرام خوش ہوں، اور اسی لیے وہ سوال ممبر سے کیا جاتا. اور دوسرے امام کی ماں سے جو سوال کریں تو یہ عمل کا نقطہ ہوگا، اس لیے مومنین کرام ناراض ہوں، اور اسی لیے یہ سوال نہیں کیا جاتا. دیکھیے ایک ہی حقیقت، ایک ہی سوال دو کی ماں سے ہو سکتا ہے، پہلے کی ماں سے کیا جاتا ہے، دوسرے معصوم کی ماں سے نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ پہلے معصوم کی ماں کا جواب ہمیں خوش کرنے والا ہے، اور دوسرے معصوم کی ماں کا جواب تلخ اور کڑوا طریقہ ہے. اس مجمع کے لیے تو اتنا مشکل نہیں، لیکن میں عام مزاج کی بات کر رہا ہوں. وہ سوال کیا، وہ سوال یہ کہ یہ پہلے واضح کر دیا گیا کہ ہمارے ساتویں امام جن کی شہادت کی تاریخ کی وجہ سے گرو ہو رہا، پورے 14 معصومین، ایک ہمارے امام زمانہ کے علاوہ وہ 13 معصومین جو دنیا میں آئے اور شہید ہوئے، 13 کے 13 معصومین میں واحد معصوم جن کی ولادت مکے اور مدینے سے باہر ہوئی، مکہ اور مدینہ. ہم اور آپ تو ان کو دو شہر سمجھتے ہیں، بات اتنے سیدھے سادے دیہاتی مومنین ہیں جو ان کو ایک ہی شہر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ مکہ مدینہ ہمارے یہاں ساتھ استعمال ہوتا. ہر معصوم جو شہید ہو چکا اس کی ولادت یا مکہ ہے یا مدینہ، اس قانون یا فائدے سے اگر کوئی مستثنا ہے تو میرے ساتویں امام. ساتویں امام کی ولادت ہوئی مقام ابوہ، جو نہ مکے کے قریب ہے نہ مدینے کے قریب، بلکہ تقریباً آدھے راستے پر، 225 کلومیٹر مکے سے بنتا ہے اور 190 کلومیٹر تقریباً مدینے سے بنتا ہے، آدھا ہی راستہ ہو گئے. سوال یہ کہ ساتویں امام کی ولادت مکے اور مدینے کے باہر ہو، یہ ہر ایک پڑھتا، ہر ایک سنتا، مدرسے کے بچوں کو یاد دلایا جاتا، مگر اس ولادت کے حوالے سے وہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا جو مولا علی کی ولادت کے حوالے سے ان کی مادر گرامی سے سوال کیا جاتا. ہم دونوں سے سوال کر رہے ہیں، ایک کا جواب اس لیے نہیں دیں گے کہ 13 رجب کی مجلس میں بلا سن چکے ہیں وہاں جواب آ گیا، دوسرے کا جواب اس لیے دیں گے کہ وہ آج کی معصوم ہستی کی ماں سے سوال. سوال دونوں سے ایک، اور وہ کیا سوال ہے؟ وہ سوال یہ کہ جب عورت حاملہ ہو اور وضع حمل کا زمانہ قریب آتا تو اس وقت عورت آمد اور رسول احتیاط شروع کر دیتی. آج کے اس دور میں بھی جہاں قدم قدم کے طبی سہولتوں کا انتظام، جہاں پہ سواریاں اتنی تیز رفتار ہو چکی، ٹریفک جام ہو کراچی والا والا مسئلہ، لیکن جہاں سواریاں اتنی تیز رفتار ہو چکی کہ کسی بھی موقع پہ عورت کو وہاں پہنچایا جا سکتا ہے جہاں وہ وضع حمل کے لیے جانا چاہتی ہے. 1400 سال پہلے اے جناب فاطمہ بنت حسن، آپ اپنے گھر میں تشریف فرما، اور ایک بار آپ کو وہ بے چینی شروع ہو جو بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کو ہوتی تو یہ تو وہ وقت ہے کہ عورت باہر بھی ہو تو گھر آتی. پرانے زمانے میں جہاں گھر میں ڈلیوری ہوتی اور آج اگر عورت کہیں بھی ہو تو سیدھا اس اسپتال جاتی, لیکن بالکل طریقہ اقدار کے برس گھر میں بیٹھی تھی وہاں سے اس کے حرم میں آ رہی. عورت مسجد میں ہو, امام باڑے میں ہو, کسی مجلس میں ہو اور یہ حالت ہو فوراً وہاں سے رخصت ہوگی. جناب مریم تو رخصت ہو بیت المقدس میں رہنے والی وضع عمل کے موقع پر وہاں سے نکل عورتوں کی اس سنت کو مزید کنفرم کر چکی. اے جناب فاطمہ بنت عبدس آپ کو کیا ہوا؟ بالکل الٹا ماجرا, گھر میں ہے کہ جہاں بھاگ کی عورت آتی وہ یہ کہ وہاں سے خود کے حرم میں جانا. ایک سوال ہم کرتے اور اس کا جواب بھی پھر ہم کو ملتا, اور ایسا فلمدار اور ایمان افروز نعرے بھی لگتے ہیں دل بھی خوش ہوتا. اور اس کا جواب بھی آپ نے 15 دن کی محفلوں میں کئی بار سنا ہو, مگر جہاں یہ فضائل کے اس پہلو کو واضح کر رہا کہ جناب فاطمہ بنت عبدس کو یا وحی ہوتی ہے یا انعام ہوتا ہے پیغمبر اور ایمان کی مان ہمیشہ سے صاحب ایمان ہوتی ہے ساری تفصیلات. وہاں یہی سوال کیا جناب ام حمیدہ سے کرنے کو دل نہیں جاتا؟ پھر کیوں نہیں کیا جاتا ہے یہ سوال؟ یہ جناب ام حمیدہ چھٹے امام کی زوجہ ساتویں امام کی والدہ, آپ مدینے میں رہتے, ساری زندگی آپ کی مدینے میں گزری, ساری زندگی سے مقصد جب سے امام سے شادی ہوئی, زندگی میں آپ کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلی. تو یہ کیا ماجرا کہ جب وضع عمل کا زمانہ قریب آ رہا تو آپ مدینے سے اتنی دور ابوا نامی اس بستی میں پہنچ گئے کہ جہاں پہ ویرانہ اور جنگل تھا کوئی آبادی بھی نہیں. ایک ایسی عورت ہو نعوذ باللہ جس کا کام ہی چلت پھرت گھومنا پھرنا, آج یہاں کل وہاں, آج یہاں کی سیر وہاں کی سیر, تو دوسری بات ساری زندگی اپنے گھر میں بیٹھنے والی اور عین اس موقع پر جب بچے کی ولادت ہونے والی مدینے سے ابوا پہنچی تو کیسے پہنچی؟ یعنی اصل میں یہ سوال ہے کہ یہ ساتویں امام کی ولادت اگر مکے اور مدینے سے باہر ہوئی تو کیوں؟ آخر ان کی والدہ پر کیا ایسی مصیبت اور پریشانی آ گئی کہ شہر چھوڑ کے ایسے جنگل میں وہ پہنچ گئی؟ سوال جب یہ سوال جناب فاطمہ بنت عبدس سے کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے, جنہوں نے تو فقط چند گز طے کیے اور پھر بھی وہاں ایک جواب ذہن میں آ سکتا ہے کہ پریشانی میں انسان مقدس مقامات کی جانب دوڑتا ہے, لیکن ام حمیدہ سے جو سوال کرنا چاہیے وہ تو زیادہ ہے, چند قدم نہیں گئی, 200 کلومیٹر دور گئی, کسی مقدس مقام پہ نہیں گئی, ایک ویرانہ اور ایک جنگل. یقیناً ابوا میں پیغمبر کی والدہ جناب آمینہ کا انتقال ہوا, لیکن معروف خانوں میں وہاں ان کا کوئی روضہ نہیں بنا, بلکہ یہ بھی ثابت نہیں کہ وہ وہاں دفن بھی ہے کہ مکے میں آ کے دفن ہو چکی. تو آخر وہ وہاں کیسے پہنچے؟ یہ سوال ہونا چاہیے. اگر اب جب یہ سوال میں کر رہا ہوں یا ہمارے علماء کر رہے ہیں, میں سے طالب علم, تو اگرچہ اس کا جو جواب ہے اب وہ جواب اتنا ڈاکٹر نہیں, نعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جواب پہ عمل ہونے لگا آج سے 20 سال پہلے زیادہ ضروری تھا. اور وہ جواب کیا کہ جب ہم نے پوچھا کیا ہے اس میں ہم نہیں عام حالات میں گھر سے کبھی نہ نکلنے والے اور حمل کے آخری زمانے میں اتنا دور جنگل میں کیوں پہنچے, تو اس کا جواب اس ایک پرانے اعتراض کا جواب جو اب تو ختم ہو گیا بلکہ اب الٹا ہو گیا. یہ تو ہماری قوم میں ایک افراد و تفرید ہوتی, اب الٹا ہو گیا. اور وہ یہ کہ ہماری قوم ایک زمانے میں اس سوال میں مبتلا تھی کہ عورتوں پر حج کہاں سے واجب کر دیا گیا, یہ کون سے نئے نئے مولوی ملا نئے نئے مسئلے لے کے آ گئے کہ عورتوں پر حج واجب. آپ حضرات سے ایک ایسا زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ محنت کرنے والے, گالیاں کھانے والے اپنا کام کر چکے, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا, لیکن جب پہلی مرتبہ حج کی بات اٹھائی گئی تب بھی اعتراضات تھے کہ آج تک تو ہم نے نہیں سنا کہ حج ہوتا, اور عورتوں کے حج کی بات اٹھائی گئی تو اس سے بھی زیادہ مذمت ہوئی. اگر میں نے کہا نا کہ اب تو ماحول الٹا ہو, الٹا بھی میں نے کہا تو سوچ سمجھ کے کہا, اس زمانے میں اعتراض یہ تھا کہ عورت پر حج کیسے آ گیا, کیوں جائے عورت حج پر, اور آج یہ ماحول آ گیا کہ شوہر پہ حج واجب ہے وہ اس لیے نہیں جا رہا کہ کیونکہ پیسے نہیں ہیں بیوی پر نہیں لے جا سکتا تو اپنا بھی حج نہیں کروں. کہاں یہ حالت کہ واجب عورت پہ حج وہ جانے کو تیار نہیں, اور کہاں اتنا عورتوں کو حج کا شوق ہو گیا کہ اگر ہم نہیں جا سکتے تو تمہیں بھی نہیں جانے دیں گے چاہے تم پر واجب. لیکن نہ وہ اسلام تھا نہ یہ اسلام. یہ حج میں پہلے بھی ایک حدیث پڑھ چکا ہوں, یہاں پر نہیں سیرت رسول کی ایک تقریر, آج کل سیرت رسول میں بھی اتفاق حج کا عنوان کی بحث ہے, چھ تقریریں ہو چکی. لیکن شروع میں یہ حدیث آئی کہ آج بھی وہ حج نہیں تھا, یہ اسلام کیا تھا, نہ وہ اسلام کا مزاج تھا کہ واجب ہے اور عورت نہیں جا رہی, نہ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ واجب نہیں ہے پھر بھی جا رہی ہے. لیکن نہ اس وقت مقصد کتاب سے پروردگار کا, نہ آج مقصد کتاب سے پروردگار, کھیل کود سیر و تفریح اسلامی ہنی مون یا اسلامی پکنک جو ماحول بن جاتا ہے. اچھا اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, پیغمبر کی حدیث بھی میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, یہ تاریخیں بھی آ رہی ہیں حدیث پڑھنے کی. جو حدیث یہ ہے کہ آخری زمانے میں میرے ماننے والوں میں صاحبان دولت حج پر جائیں گے, صاحبان دولت حج پر جائیں گے تنزلوں کے, ایک کپڑی ایک پکنک, ہر سال لندن جاتے تھے ایک بار جا کے مکے کا بھی مزہ دیکھ لوں, اور درمیانی طبقے کے لوگ جائیں گے تجارت اور بزنس کے, اور غریب لوگ جائیں گے ریاکاری کے یا ترتیب کو دھرمیتوں میں مختلف. ریاکاری یہ جملہ بھی یاد رکھیے, آئندہ آج کے مسائل میں آ رہا ہوں. خیر یہ بولا تھا یہ کہ جناب ام حمیدہ, اے مادر امام ہفتوں, حمل کا زمانہ اتنا قریب ہے, آپ مدینے سے ابوا کیسے ہیں؟ جواب ان کا یہ ہوگا میں ابوا نہیں تھے, میں تو ابوا سے آ رہی ہوں. کیا مطلب؟ سات سفر کو ساتویں امام کی ولادت, کہ واحد امام معصوم ہے کہ جس کی ولادت ایام غم کے درمیان آتی ہے. سات سفر کا مطلب کیا ہے؟ حج کے دو مہینے بعد. حج نو ذی الحج کو شروع ہوتا, زیادہ تاکید ہے آٹھ ذی الحج, جو ہمیں ترمی آٹھ ذی الحج. اب تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے چھٹا امام حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتا ہے 127 ہجری. ام حمیدہ نے خصوصی فرمائش کی کہ فرزند رسول, باقی کسی سفر میں نے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی, حج میں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. باقی سفر چھٹے امام کی زندگی کے کئی سال مدینے سے باہر گزرے ہیں. کربلا محلہ میں چھٹے امام کے نام کا باغ تک موجود, تو ایک مرتبہ مدینے میں رہنے والی ام حمیدہ باقی کسی سفر میں جانے کی خواہش نہیں کر رہی. فرمایا کہ اس سفر حج میں جانا, سفر حج میں جانا اپنی جگہ پر, لیکن جب وہ سفر حج میں چلی تو سات مہینے کا حمل تھا, سات مہینے کی حاملہ تھی, اور معلوم تھا کہ میں حاملہ ہوں. یہ یاد رکھیں کہ سوائے امام زمانہ کی مادر گرامی سے ہر معصوم کی ماں کو پتا ہوتا تھا کہ میں حاملہ ہوں, یعنی وہی جو ایک عام بچے کے مراحل ہوتے ہیں, وہ امام زمانہ کی مادر گرامی ہے جو آپ 15 شعبان کو سنیں کہ ولادت کی رات ایک گھنٹے پہلے تک نہ ماں کو پتا نہ حکیمہ خاتون کو معلوم ہے جو باقاعدہ چیکنگ کر کے جا رہی. باقی پیغمبر کی والدہ کو پتا, جناب فاطمہ بنت اسد کو معلوم, شہزادی کی والدہ جناب خدیجہ کی تو یہ کیفیت کہ اپنے شکم میں موجود بچی سے اتنا بات چیت کرتی کہ شہزادی کا لقب محدثہ ہو گئے. تو خلاصہ یہ کہ ساتویں امام کی مادر گرامی کو پتا ہے کہ میں حامل ہوں, اس کے باوجود زمانے حمل میں حج پر جانے کے لیے اتنا اصرار. آج تک طبی سہولتیں قدم قدم پر, سواریاں بھی بہترین سواریاں ہوتی, ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں, آگے بھی سہولتیں. پھر بھی ایک بار یہ جواز بن جاتا ہے بہت سی خواتین کے لیے حج سے گریز کر, اور وہاں تو نہ وہ طبی سہولتیں اور نہ وہ سواریاں ہیں, اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جانا پڑے. اونٹ بھی ایسا جانور جس کی کوئی کلی سیدھی نہیں. اس کے باوجود سات مہینے کے حمل, یہ وہ زمانہ ہوتا کہ ہمارے یہاں کی بڑھیائیں تو عورتوں کو گھر سے نکلنا روک دیتی, مگر ہم یہ بہت زیادہ تفصیل سے کیا فائدہ 30 منٹ میں بات پوری کرنا, تو ڈیڑھ گھنٹے کے مجلس کو پڑھنا نہیں کہ کسی طرح ٹائم پورا کرنے کے لیے بات کو گھماؤ پھراؤ. بولا تھا یہ کہ سب سے پہلا پیغام امام کی ولادت کے حوالے سے جا رہا. شہادت تو بہت دور کی بات ہے, 55 سال گزاریں گے اس دنیا. ولادت کے حوالے سے یہ پیغام آ رہا کہ ایک تو یہ خیال ہی بالکل غلط کہ عورتوں پہ حج واجب نہیں ہوتا, اس کے بعد اس کی دلیل جو عورتیں لاتی, کیونکہ سب سے زیادہ تو اس مسئلے میں ہم کو سامنا کرنا پڑا عورتوں کے متحدہ معاذ کا, تو جو دلیل لاتی کہ اگر اتنا ہی اہم حج ہے تو دکھائیے تاریخ سے اہل بیت کے گھرانے کی کس عورت نے حج کیا. ہمیں سلسلہ حوالوں کا ڈھیر کر دیں گے لیکن کتنے بڑے بڑے دعوے کر لیتی عورتیں بھی اور مرد کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ کسی خاتون نے حج کیا. شہزادی کے حج سے میں پوری تقریر کر چکا ہوں. آج ضمن ساتویں امام کی والدہ کے حوالے سے نہ صرف تقریر بلکہ ساتویں امام کی ولادت ہی ایک دلیل بن رہی جو ان کی والدہ حج پر گئی اور دعویٰ اتنا بڑا کہ دکھا دیجیے کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا کہ اہل بیت کے گھرانے کی کوئی خاتون حج میں گئی. بیت ظاہر آدمی کے دعوے بھی بعض اوقات پھنسا دینے والے ہوتے ہیں. اب دیکھیے عورت کا حج پر نہ جانا غلط واقعی نے بتائی. اہل بیت کے گھرانے کی کوئی خاتون حج میں نہیں گئی یہ اس سے زیادہ غلط. ہمارے یہاں ایک تصور یہ بھی بعض لوگ جو سپر متقی بنتے ہیں ہم اس لیے عورتوں کو حج سے نہیں لے جاتے کہ وہاں بے حجابی ہوگی. ہماری عورت گھر میں اتنا حجاب نہیں کرتی جتنا ساتویں امام کی والدہ کرتی جو واپس ناخن تک کسی نے نہ دیکھا ہو. مگر جب حج کا مرحلہ آ گیا جانا جو واجبات میں سے ہو یا مستحبات سے مقصد میں نہیں ہماری عورت کا حجاب ام حمیدہ سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. مختلف مزاج کے لوگ مجھ سے ٹکراتے ہیں اس لیے ہر ایک کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. ہو سکتا کہ اس اعتراض پر آپ کو یقین نہ آئے کہ کیا یہ بھی کوئی اعتراض کر سکتا. خالی اعتراض نہیں اس کی وجہ سے حج روکے بیٹھی ہیں خواتین کہ حجاب وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور حج سے حجاب زیادہ اہم. مگر سوال یہ کہ اس مومنہ کا حجاب زیادہ اہم یا جناب ام حمیدہ کا. اور یہ یاد رکھیے یہاں پر پھر وہ جملہ دہراؤں جو میں مکے میں ہر سال دہراتا ہوں اور بڑے امام والے کی سیرت رسول نے بھی دہرایا کہ چھٹے امام کا زمانہ چوتھے امام سے مختلف تھا. ایک جواب یہ بھی تو آ سکتا ہے نا جس میں تو آدمی ہر قسم کی اٹھ پٹھان بات کہتا کہ جی فرق ام حمیدہ جب حج سے گئی ہوں تو ان کے احترام میں ویسے ہی لوگ چلے گئے ہوں گے چنانچہ ان کو حجاب کا مسئلہ پیش نہیں آئے. ہماری عورت کا کون ایسا احترام کرے. چاہے چوتھے امام کے زمانے کی کوئی خاتون ہو تو یہ جواب درست تھی. چھٹے امام کا زمانہ وہ زمانہ کہ جب چھٹے امام سے اعتراض کیا گیا. ابھی پڑھ چکا ہوں تین ہفتے پہلے اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اعتراض یہ کیا گیا کہ فرزند رسول آپ کے جد حضرت اسود کا اس طرح بوسہ دیتے آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ حج پہ جاتے ہیں حضرت اسود کے قریب بھی نہیں جاتے دور سے اشارہ کر کے اپنا ثواب کر لیتے ہیں. کیا حضرت اسود نعوذ باللہ کوئی اتنی حقیر یا کم اہمیت کی چیز یا آپ توجہ بھی نہیں دیتے کہ چھٹے امام کا جواب اس مسئلے کو بھی حل کر رہا. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد کی بات اور ان کے احترام کی وجہ سے مجمع ان کو دیکھ کے چھٹ جاتا وہ حضرت اسود کو بوسا دے کے آتے. آج میرا کون احترام کرنے والا یعنی واقعہ جملہ یہ نہیں مفہوم یہی کہ میں جاتا ہوں مجمع اسی طرح سے رہتا چنانچہ اب اگر میں حضرت اسود کو بوسا دینے جاؤں لوگوں کو اذیت ہو تکلیف ہو جہاں مجمع وہاں پہ آپ کو بھی تکلیف ہوگی آپ کی وجہ سے دوسرے کو بھی ہوگی. کہا مسلمان کو اذیت پہنچانے سے بچنا زیادہ ثواب رکھتا ہے حضرت اسود کے بوسا دینے. جب چھٹے امام جنہیں ہر آدمی جانتا ہو ان کو دیکھ کر کوئی اپنی جگہ سے سب سے مس نہیں ہو رہا تو ام حمیدہ کو حجاب میں ان کو کون پہچانے کے لیے کون. اس کے باوجود حج سے گئی اور خالی حج میں رمضان کے قریب آ رہا اس کے حوالے سے ایک بات اور وہ یہ کہ اس نے اس واقعے نے یہ بتا دیا کس واقعے ان ساتویں امام کی ولادت ابوا میں ہونے کے واقعے جن کی شہادت کا حج تھے یہ بتا دیا کہ اسلام میں ہم عبادتوں اور واجبات میں کوئی عذر نہیں مانا گیا. پریگنینسی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں. چنانچہ میں کتنی ہی ایسی خواتین کو اس لیے جانتا ہوں کہ وہ مسئلے پوچھتی ہیں تو اندازہ ہوتا جو وقت حمل کی وجہ سے کہ ہم حاملہ نمازیں بیٹھ کے پڑھنے لگتی ہیں. حاملہ ہو انخطن جائز نہیں کرتا ہے کہ عورت نماز میں بیٹھ جائے. کتنی ہی ایسی عورتیں جو فقط حاملہ ہونے کے بنا پہ رمضان کے روزے نہیں رکھتی. ہم کوئی ایکسکیوز یا کوئی معذرت نہیں ہے رمضان کے روزوں کے. کتنی ہی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو حج کی درخواست جمع کر اور ان کا نام آنے کے باوجود عین اس لیے عین موقع پر اس لیے حج سے معذرت کر دیتی ہیں کہ ہم حاملہ. اسلام میں ضرب غلط رے یہ تو ایک عنوان ہے یہ تو ایکسکیوز ہے واجبات کے تبدیل ہونے یا معاف ہونے. اگر ضرر پہنچ رہا حمل یہ کوئی عنوان یا کوئی بہانہ نہیں. ہاں ضرر اگر پہنچ رہا تو نماز بھی بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت روزہ بھی ثابت حج بھی ثابت. مگر حاملہ نہیں ضرر اگر ایک عام آدمی کو پہنچ رہا تو اس کے لیے بھی یہ واجبات بدل گئے. اور اگر ضرر حاملہ کو نہیں پہنچ رہا تو اس کے لیے ایک عام آدمی سے زیادہ واجبات رہے. یہ تو میں نے بطور مثال تین چیزیں نقل کی, بطور اثر نہیں. اور بھی ایسے کتنے ہی مسئلے ہو. عبادتوں میں مشکل ترین عبادت حج, اور عورت اپنے اعتبار سے اپنے لیے مشکل ترین زمانہ جانتی ہے حمل. مشکل ترین زمانے کی مشکل ترین عبادت جناب ام حمیدہ نے انجام, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب واپس آ رہی تو مدینہ پہنچنے سے 200 کلومیٹر دور, ابھی 3 یا 4 دن کا سفر باقی, اور ابوا بلکہ 5 دن کا سفر, ابوا 7ویں امام کی ولادت ہو. تو یہ ولادت کا ایک واقعہ ہے. یہ بھی میں نے کہا کہ ایک تو رب پھیلے فاطمہ بنت اسد حمل کے زمانے میں گھر سے نکل کے حرم کیوں, اور ام حمیدہ حاملہ ہونے کے باوجود گھر سے نکل کے ابوا کیوں گئی. ایک جواب. اس کے بعد آئیے دوسری بات. یہ چھوٹے چھوٹے نقطوں کی شکل میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ جو میں کل رات کراچی کی باقی امام بارگاہوں 5 منٹ میں بات کری تھی وہ یہاں 20 منٹ لے فرق ہو جاتا. یہاں کسی مسائل کو نہ سمجھنے والا مجمع, وہاں تو بس یہ اشارہ کر کے آگے بڑھا جاتا, یہاں تفصیل میں جانا پڑتا. نمبر دوسری بات, نمبر دو, بات نمبر دو, میرا مولا پیدا ہوا ولادت کے تیسرے دن پیغام دیا اپنے شیا کے لیے نماز کتنی اہم. پچھلے درس میں نے وہ ساری آیتیں پڑھی تھی جو ولادت کے تیسرے دن میرے مولا نے تلاوت کی, اور پتہ نہیں اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. اگر نہیں کہا تھا تو سن لیجیے, کہا تھا تو دوبارہ سن لیجیے. اور وہ یہ ہے کہ ولادت کے تیسرے دن بتایا کہ میرا مومن وہ ہے جو نماز بچاتا, اور شہادت سے 3 دن پہلے مزید اس پیغام کو کنفرم کیا یا پختہ کیا, ابن ملزم کو بیدار کر دیا. دیکھیے ہماری شریعت میں ایک اصول ہے کہ قول امام بھی حجت ہے, عمل امام بھی حجت ہے. گئے مسجد کوفہ, سارے سونے والوں کو بیدار کی, ابن ملزم کو بھی بیدار کی, مولا اس کمبخت کو سونے دی, یہ سوتا رہے گا ہم بچ جائیں گے. شہادت ہمیں پتا ہے علی کے لیے مصیبت نہیں, وہ تو خستوں پہ رب الکعبہ سب سے بڑی کامیابی موت کو مانتے ہیں. شہادت یہ ہمارے لیے مصیبت, علی کی شہادت علی کو فائدہ پہنچائے گی, ہم یقین ہو جائیں مولا اسے سونے دی. علی نے اسے بیدار کی اور اپنے عمل سے کہا کہ کیا تم نے آج تک علی کو سمجھا؟ علی اپنے دشمن کی نماز میں قضا ہوتے نہیں دیکھ سکتا, تو ماننے والوں کی نماز. اب علی نے ولادت کے 3 دن بعد نماز کا پیغام دی, شہادت سے 3 دن پہلے نماز کا پیغام دیا, 7ویں امام نے بھی 3 میں نماز کا پیغام دیا. 3 سال علی نے ولادت کے 3 دن بعد اور شہادت سے 3 دن پہلے, 7ویں امام نے ولادت کے تیسرے سال. اور بھی پیغام ہے لیکن یہ مشہور پیغام اس لیے بتا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے 3 سال کچھ نہ ہوا. یہ 3 سال کی عمر کا تو واقعہ تھا جو ہر مجلس میں پڑھا جاتا, مگر جہاں تک پڑھا جاتا ہے اس کے آگے نتیجہ کو ہم نہیں نکالتے. ابن ملزم کو بیدار کیا, واقعہ پڑھا جاتا ہے ہم سن لیتے, نتیجہ اس کا کیا؟ وہاں پہ یہ ہمارا ذہن کیا تھا نہیں, یہ ہم اپنے ذہن کو وہاں جانے نہیں دیتے. اسی طریقے سے یہ دوسرا واقعہ, مخلص راوی 6ویں امام سے اعتراف کر رہا کہ مولا آپ جو کہہ رہے ہیں اور میری آنکھ جو دیکھ رہی ہے اس میں تضاد, اس میں ٹکراؤ. آپ یہ فرماتے ہیں کہ امام بچپنے ہی میں کیوں نہ ہو کبھی کھیل کود میں حصہ نہیں لیتا. کھیل کود حرام نہیں, جائز, ہمارے بچے کھیل سکتے, لیکن بہت ساری جائز چیزیں امام نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ امام کی ایک پہچان یہ جو وہ بچپنے میں ہو تب بھی کھیل کود میں حصہ نہیں لیتا, یہ آپ کا فرمان. اور یہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے, کیا دیکھ رہی؟ یہ برابر کے کمرے سے 7ویں امام باہر آ رہے جو 3 سال کے, 3 سال کا بچہ, اپنے ساتھ بکری کا بچہ لے کے آ رہے. بکری کا بچہ پہلے زمانے میں ہر جگہ اور آج بھی دیہاتوں بچوں کا بہترین کھلونا ہوتا, بچوں کو ایسے کھلونے بہت پسند آتے جس میں حرکت ہو, موومنٹ. اب بکری کا بچہ بنا بنایا چھلا ڈھلایا ایک ایسا کھلونا کہ جس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا, ہر گھر میں جانور پڑے ہوتے, اور بچوں کے لیے کھلونا بھی. لیکن راوی کو اعتراض اس بات پر ہوا کہ امام جو بکری کے بچے کو لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی ابھی 6ویں امام نے کہا کہ امام بچپنے میں بھی کھیل کود میں حصہ نہیں لیتا. تو مولا پھر یہ آپ کے ساتھ لا دے, یہ بکری کا بچہ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ مگر اس سے پہلے کہ 6ویں امام جواب ہوتے, 7ویں امام نے بکری کے بچے کو روکا اور کہا کہ اف جو دل اللہ رب العالمین, کھڑی دیر کیا رہی, جلدی سے سجدے میں جھک جا اپنے اس پروردگار کے لیے جو کائنات کا پالنے والا. 6ویں امام مسکرائے, راوی نے کہا مولا میں سمجھ, آگے جواب کی ضرورت بھی نہیں کہ اگر بکری کے بچے کو بھی لے کے آئیں گے تو کھیلنے کے لیے نہیں, اسے سجدہ کروانے کے لیے. بکری غیر مکلف کہا جاتا ہے کہ بچے معصوم. بکری کے لیے لفظ معصوم کا استعمال نہیں ہوتا, لیکن آج چلے میں استعمال پر. بکری معصوم, بکری بے زبان, بکری نا سمجھ, چنانچہ یہ غیر مکلف, اس پہ کوئی شریعت کی ذمہ داری نہیں. اس کے بارے میں قیامت میں کوئی پرسش نہیں ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا. مگر جو غیر مکلف ہے, جو بے زبان ہے, جو نا سمجھ ہے, جو معاف ہے احکام شریعت, ساتواں امام اسے بھی سجدہ کروا رہا. اور جو ماشاء اللہ سمجھدار ہیں, مکلف ہیں, میدان قیامت میں سوال و جواب ہوگا, ان کو کیسے ساتواں امام بخش دے کہ میرا ماننے والا ہو اور بغیر نماز. بکری کے بچے کو بھی بدون سجدہ نہیں دیکھنے والا امام مومن کو اور مومن کے بچے کو بغیر سجدے کے کیسے برداشت کرے. یہی وجہ کہ وہ حدیث اسی پیار کی مجلس ختم کروں, اور حدیث وہ کہ امام نے فرمایا ہمارے شیعہ کی ایک پہچان یہ کہ ایک لاکھ کی آبادی میں بھی بیٹھتا تو تقوی اور پرہیزگاری میں اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. غور کرتے جائیے, نتیجہ نکالتے جائیے, خود ہی سمجھتے جائیے کہ جو اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہا امام اسے کیا سمجھے. آئیے چوتھی بات بھی عرض کر, چار کا میں نے وعدہ کیا تھا, چوتھی بات بھی عرض کر, چاہے اس کے لیے تقریب 40 منٹ کی ہو جائے, 40 منٹ کو ہمارے پاس وقت کی گنجائش ہے. اور چوتھی بات بہت ہی مختصر, عجیب بات ہے یہ چوتھی, عجیب ان مانو کہ اگر میں اسے پھیلاؤں تو کم سے کم 50 منٹ چاہیے. میں پھیلا چکا ہوں, ایسے کتنے میں آپ کو کیسے ملے, لیکن وہاں نہیں ملیں گے جہاں پہلے ملا کرتے. اب تو بات کیسے کینڈیڈیوں میں بھی ارتقاء ہو گیا, لیکن شتیتا کا واقعہ, شتیتا کا واقعہ, چوتھے امام کی, ساتویں امام کی زندگی میں ایک اور پیغام شتیتا. نہیں بتاؤں گا واقعہ, 50 منٹ لگیں گے مجھے, اس سے کم میں یہ واقعہ پورا نہیں کر پاتا. اور بار بار آپ کا سنا ہوا واقعہ, وہ ضعیفہ کہ جس نے آخری وقت راوی کو ایک درہم دیا, ارے کمار کا چھوٹا سا ٹکڑا کے لیے امام تک پہنچا دیا, راوی شرمندہ ہو گئے. میں باقی لوگوں کا 1 لاکھ دینار, 1 دینار 10 درہم سے برابر ہوتا, تو 1 لاکھ دینار یعنی 10 لاکھ درہم, جس کے لیے ایک لفظ بھی آج کل 1 ملین, 1 ملین درہم دوسروں کے لے جا رہا. 1 درہم مجھے خوش شرمائے گی امام کو دیتے. 2000 یمنی حلے لے کے جا رہا, چھوٹا سا رومال 2000 گھوڑوں کے مقابلے, مجھے شرمائے گی دیتے. میں شرمانے کی کیا بات, جو حق مجھ پر واجب ہے وہ میں ادا کرنا چاہتی ہوں. اور واقعان جو امام کے پاس ہے, امام نے باقی سب قبول کیا مگر اس طرح سے کہ راوی سے کہا یہ درہم و دینار رکھ دو, غلام سے کہا اس کو اٹھا کے بیت المال میں یعنی اس کمرے میں جمع کر دو جہاں پہ یہ رقم جمع ہوگی. اور اس کے بعد جب راوی نے سب دے دیے تو امام اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی کچھ باقی. گھبرا گئے, مولا میں نے پوری پوری امانتداری سے سب کی شرعی رقم آپ تک پہنچا دی. امام نے کہا مگر وہ تو اب تک نہیں دیا جس کا مجھے انتظار, ہماری مخلص مومنہ شتیتا کا حکومت اب یاد آئے. وہ تو ایسے ہی لے کے کسی تھیلے ویلے میں ڈال دیا, جلدی سے پیش کیا امام نے اسے لیے, بوسا دی, 1 درہم کو اس پیسے میں ملایا جس سے امام کے لیے کھانا پکایا جاتا, رومال کے ٹکڑے کو اپنے کفن میں جس قرار دی. اور جب اس شتیتا کا انتقال ہوا 19ویں دن تو امام مدینے سے ایجاز امامت سے اس کی نماز جنازہ پڑھ لے نیشا پور میں آئے. واقعہ بار بار اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ جب بھی مجھے مسجد مقدس جانے کا موقع ملتا, وہاں 3-4 مسافر خانے ہیں جن میں پاکستانی زائرین زیادہ جاتے ہیں, پوچھتا ہوں منتظمین کہ اس سال کے زائرین آئے, وہ اپنی فہرست سے زیارت میں شتیتا کے روضے کی زیارت لے کے آئے. جواب ہوتا کہ نہیں مولانا اس سال بھی کوئی ایسا نہیں آتا. آج کا دور جب بعض وجوہات کی بنا پہ قافلوں میں بھی یہ دوڑ لگ گئی کہ زیادہ سے زیادہ زیارتیں کون کرا سکتا, چنانچہ ایسی ایسی زیارتیں کرائی جاتی ہیں جو ثابت بھی نہیں, اور ایسی ایسی زیارتیں کرائی جاتی ہیں کہ ایک زیارت کے لیے پورا دن نکلتا, وہ پہاڑوں پہاڑوں میں پتہ نہیں کہاں جاتا. مگر اتنی اہم, اتنی مشہور اور اتنی واضح زیارت شتیتا خاتون جو کتنا دور ہے نیشا پور شہر, یہاں پہ قدم گاہ, موجودے والے چشمے کا پانی, اور آگے امامزادہ محروب کا روضہ, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا راستہ. اور وہ شتیتا کا روضہ بھی کسی پہاڑ وہاڑ کے اندر نہیں, اتنا نمایاں ہے جیسے ہمارا یہ ٹاور, بالکل شہر کے بیچ میں ایسا چوراہا کہ ساری ٹریفک وہاں سے گھوم کے واپس آتی, کوئی جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. لوگ کہتے کہ مولانا یہ واقعات بہت پڑھتے, میں اتنا سا مختصر کر کے تو بہت پڑھتا ہوں, لیکن اس لیے ابھی بھی پڑھنا کہ ابھی تک زائرین وہاں جانے کو تیار نہیں, جبکہ نہ آؤٹ آف وے نہ زیادہ وقت اس میں لگے گا, نہ کوئی گمنام اور پوشیدہ سا علاقہ ہے کہ وہاں چلے گئے اگر بس خراب ہو گئی تو پھنس جائیں, ایسی کوئی بات پھر بھی کوئی نہیں جاتا. جائے کہ نہ جائے واقعے کا پیغام تو سمجھے کہ 10 لاکھ درہم آئے وہ بھی امام نے قبول کی اور رد نہیں کی, 2000 حلہ یمنی آئے وہ بھی امام نے قبول کی. مگر کہا کہ قبولیت قبولیت کے درجوں میں فرق, یہ قبول کیا دوسرے کا انتظار کیا, بڑا فرق ہے اس جملے میں کہ خلا کا خمس لاؤ دے دو لے لیتے, اور وہ خلا کا خمس کا ہے اس کا انتظار تو ہم خود کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بوسہ دینا, اور اس کے بعد اسے اپنے کفن کا جز بنا, اور اس کے بعد خمس دینے والے کی نماز جنازہ کے لیے آنا. عجب راوی نے حیرت سے کہا مولا یہ ایک بڑھیا کی جنازے کی نماز کے لیے آپ مدینے سے لے شکورا اتنا فاصلہ, آج اگر فلائٹ چلائی جائے تو 3 گھنٹے کی تو خالی فلائٹ ہو, امام گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے تو راوی حیران ہو گئے, اور امام نے قاعدہ کلی بتایا جو آج کا 4th پہرہ. کیا قاعدہ بتایا؟ امام نے کہا کہ اس مومنہ کی طرح جو ہمارے حق کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرے, تو جہاں بھی اس کا انتقال ہو اس کی نماز جنازہ اس کے زمانے کے امام کی ذمہ داری ہے. باقاعدگی سے اگر کوئی ہمارا حق یعنی خمس دے گا دنیا کے کسی گوشے میں انتقال, بعض بیچارے تو اس طرح مرتے ہیں کہ ان کی حقیقی اولاد ان کے جنازے پہ نہیں پہنچ پاتی, ہوائی جہاز کا حادثہ ہو گیا, پانی کا جہاز ڈوب گیا, کسی ایسے غریب الوطنی کے عالم میں انتقال ہوا کہ فوری میت دفن کرنا پڑی, گھر والوں کے آنے کا وقت بھی نہیں. امام فرماتے کوئی آئے کہ نہ اس کے زمانے کا امام ضرور اس کی نماز سے نماز جنازہ کے لیے آئے گا اگر باقاعدگی سے خمس اور ہمارا حق ادا کرنے والا. تو 7th امام کی شہادت ایک پیغام اور لے کے آئے, اگر کہ اسی کے اندر سے ایک اور پیغام نکل سکتا ہے لیکن بس اتنا کافی. البتہ اہل بیت رسالت کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہمیں خون کے آنسو ہو رہا تھا جو امام زمانہ نے کربلا کے بارے میں جملہ کہا, پر یون دیکھ الناظر ہوں, یہ ایسی شہادت کہ رونے والوں کو اس پر رونا چاہیے. وہ اہل بیت اطہار کی ساری زندگیوں کے موہی واقعات, یہی اہل بیت کی زندگی کا پہلو ہمیں خون کے آنسو ہو رہا ہے کہ مولا دوسروں پہ اتنا کرم کرنے والے لیکن خود آپ پر اس دنیا کے ہاتھوں سے کیا کیا اثر ہوئے. پانی پلایا تو اتنا کہ دشمن کے گھوڑے تک اتنا سیراب ہوئے کہ 3 مرتبہ منہ ہٹایا, اور اپنے 6 مہینے کے بچے پیار سے تڑپ دے رہے اور کوئی اس وقت مدد اور رحم کے لیے نہ آئے. کہاں یہ ایک مومنہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مدینے سے نکلا پورا, اور کہاں حالت یہ کہ اس مظلوم کا لاشا جب اٹھایا گیا تو آدھی رات کو بغداد کے پل پہ اس لیے رکھا گیا تاکہ گھوڑوں تلے پامال ہو اور یہ کہنے کا موقع ملے کہ دیکھو رافضیوں کے امام کا لاشا کیسا ہو. ہارون تو جاتے جاتے یہ حکم دے کے گیا کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو نہ ان کے گلے سے توق اتارنا, نہ ہاتھوں سے ہاتھ پڑی, نہ پاؤں سے بیٹھ, اسی حالت میں ان کا لاشا دفن کرنا. وہ تو شکار پہ چلا گیا تھا نا یہ تاثر دینے کے لیے کہ میری عدم موجودگی میں یہ واقعہ ہوا. بس 7th امام اور 4th امام ولادت کے حوالے سے میں نے 7th امام کے حالات پہلے امام سے ملائے, شہادت کے حوالے سے 7th امام کے حالات 4th امام سے ملا تھا, اور وہ یہ کہ ایک امتحان خدا نے 4th کا نہ لیا 7th کا لیا, اور ایک امتحان 7th کا نہ لیا 4th کا لیا, اور وہ یہ کہ توق اور ہتکڑی 4th کے گلے میں پڑی اور 7th 4th کے گلے سے 1 سال بعد اتر گئے جب شہید ہوئے تو بدو نے توق سے رقم تھا توق نہ 7th کی شہادت کے بعد لاشا بھی اٹھایا گیا تو توق اور ہتکڑی کے ساتھ, اور دوسرا امتحان ان کا نہ لیا گیا, لاشا بغداد سے رکھا گیا مگر جانوروں نے پامال نہ کیا, احترام میں رک گئے, اور یہ امتحان حسین مظلوم کا اور چوتھے امام کا لیا گیا کہ میدان کربلا میں لاشا پامال, اس لاشے کی پامالی نے پیغام دی کہ ہم نے یہ ساری قربانیاں اس لیے دی تاکہ دنیا خدا کے دین کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. دین خدا مٹنے سے بچ جائے چاہے ہماری شہادت, شہادت کا سب سے بڑا حق ادا اسی طرح ہوتا جو دین خدا کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. چنانچہ اس درس کا وہ دوسرا حصہ شروع ہو گیا جو نام ہے تبیین دین خدا. یہ واجبات کے مستحبات کی حرام یہ حلال یہ کیا تھی, دین خدا کو سمجھنا, کیوں سمجھنا, تاکہ عمل کیا جا سکے, کیسا عمل کیا جا سکے, کہ امام فخر کے ساتھ کہ 1 لاکھ کی آبادی میں بھی ہمارے شیعہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. 7th امام نے جو خمس کا پیغام دیا اسی کے حوالے سے اس سال کے تقریباً سارے درس ہوئے, اور آج 7th امام کی شہادت کے دن یہ موضوع ختم کیا جا رہا. 7th امام کا حق ادا ہوا کہ مولا جس انداز سے آپ نے باقاعدگی سے خمس دینے کی بات کہی اسی کی پابندی کے خاطر، اسی عمل کسی پر عمل کرنے کے خاطر یہ مسائل کئی ہفتوں سے آ رہے ہیں. آج اس سلسلے کا ایک آخری مسئلہ آ جائے اور پھر موضوع بدل. اگر میں گزشتہ ہفتے کو یہ موضوع مکمل کر چکا ہوں مگر دو وجوہات ہوں، ایک تو خود ساتویں امام کا تذکرہ ہو، یہ والا مسئلہ تو میں اکثر اپنے دروس میں چلتے پھرتے بیان کر دیتا ہوں. اگر موضوع میرا خمس ہوتا تو ہر مسئلہ آتا، چاہے عام ہو چاہے خاص. موضوع ابھی خمس نہیں تھا، موضوع تو یہ تھا کہ چند اہم مسئلے جو لوگ پوچھ رہے ہیں. لیکن بہرحال اس مسئلے کے بارے میں بھی خواہش آ گئی تو مختصر جواب سن لیجیے. جو پیسے آپ لے کے آئے آپ کی گردن کے قرضہ ہے، اس پیسے کے کوئی خمس نہیں. مسئلے کا خلاصہ یہی ہے، جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے تو خمس آئے گا، وہ بھی اس شرط پر کہ قرضے کی رقم اب تک اگر ضرورت کے کام میں استعمال نہیں ہوئی. تفصیلات آ چکی ہیں، اب آئیے کہ لوگوں کو جو آپ نے قرضہ دیا عبادت کے لیے، نیکی کے لیے، ثواب کے لیے، اپنے کسی فائدے کے لیے، قرضہ دینے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں سے کوئی بھی وجہ ہو، مسئلہ سب کا ایک اور وہ یہ کہ جب قرضہ دیا جاتا تو قرضہ دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، نیتیں کئی ہو سکتی ہیں، طریقے دو ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ آپ قرضہ دیتے وقت یہ وعدہ کر لیتے ہیں اس غریب آدمی سے، غریب میں نے صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہا، لیکن غریب سے مطلب غریب نہیں ہے، قرضہ لینے والا جس کو آپ قرضہ دیتے ہیں اس سے آپ وعدہ کر لیتے ہیں کہ فلاں مدت سے پہلے میں واپس نہیں مانگوں گا. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ قرضہ دیتے وقت مدت طے کر دی جائے. مدت بھی دو طریقے سے طے ہوتی ہے، دونوں کو مدت کہا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ چھ مہینے، سال، دو سال، پانچ سال، ایک مدت تو یہ ہو. ایک ہوئی کہ جب تمہاری مرضی دے دینا، اس کو بھی کہا جائے گا کہ آپ کی طرف سے مدت طے ہو گئی. جیسے آج کل ہمارے یہاں شادیاں جس مہر پہ ہوتی آن ڈیمانڈ انڈس طرف، یہ بھی کہا جائے گا کہ مہر کی مدت طے ہو گئی. کیا طے ہوئی؟ سال، ڈیڑھ سال کے دو سال، کچھ نہیں. لیکن یہی بات کہ اب لڑکی کی مرضی ہے جب مہر چاہے مانگو، لڑکے کی طرف سے مدت طے ہو گئی. تو قرضے میں بھی اس کو تو مدت کہا جائے گا جو ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا کہ دو سال بعد واپس کرنا، چار سال بعد واپس کرنا، لیکن اس کا نام بھی مدت طے ہونا کہ قرضہ میں دیتا ہوں، تمہاری مرضی جب حیثیت ہو، حالات ہو، دل چاہے واپس کر. ان دونوں کا نام ہے کہ آپ نے مدت طے کر لی، الفاظ نے دی. اس معاملے آپ کو وقت سے پہلے مطالبہ کرنے کا حق نہیں. یعنی مسئلہ یہ بنا کہ ایک تو آپ نے وہ قرضہ دی جس میں آپ کو وقت سے پہلے مطالبے کا اختیار نہیں، کوئی مدت ہو. آپ نے کہا دو سال بعد واپس کرنا، دو سال سے پہلے آپ کو مطالبے کا اختیار نہیں. یہ آپ نے کہا جب تمہارا دل چاہے واپس کر. اب جب تک کہ اس کا دل نہ چاہے اس سے پہلے آپ کو مطالبے کا اختیار نہیں. الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں، آپ مطالبے کا اختیار نہیں، حق نہیں. آپ درخواست ضرور کر سکتے ہیں. یہ لفظ کہ مطالبے کا حق نہیں، یہ شریعت نے کئی جگہ تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے، آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے، درخواست کر سکتے. جب کبھی کہا جائے فلاں چیز میں آپ کو حق نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو دباؤ ڈالنے کا حق نہیں. لیکن اگر آپ کسی وجہ سے درخواست کرنا چاہیں درخواست کر سکتے، پھر سامنے والے کی مرضی. بیوی کو گھر کے کاموں بیوی سے گھر کے کاموں کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا کی پیاری بناؤ. کہہ سکتے ہیں بطور درخواست, درخواست کے براہ مہربانی, ازراہ کرم, پلیز, جو بھی آپ کا دل چاہے, چاہے خالی حکم کا انداز ہو لیکن مطلب وہ درخواست مانا جائے. بعض لوگ اپنی طرف سے مسئلے کو بڑھا دیتے ہیں, مطالبے کا حق نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے کہہ بھی نہیں سکتے, کہہ تو سکتے, لیکن جہاں مطالبے کا حق ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بات نہ مانے تو اس کو مجبور کریں گے کہ بات مانے, اور جہاں مطالبے کا حق نہیں وہاں درخواست کر سکتے ہیں, پھر اس کی مرضی, قبول کر دیں ہماری درخواست وہ بھی اس کی مرضی, رد کر دیں وہ بھی اس کی مرضی. یہ ہو گیا بیوی گھریلو کام کے لیے مطالبے, بیوی سے گھریلو کام کے مطالبے کا حق نہیں. سرکاری بینک بغیر شرط کے پیسے رکھوائے جا سکتے, یعنی جو سود انہوں نے طے کیا ہمیں اس کے مطالبے کا حق نہیں. اس کا مطلب کہ درخواست آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے. اور تیسری مثال یہی آپ, اور یہ لفظ مطالبے کا حق نہیں یہ بہت جگہ آتا, لیکن جہاں جہاں یہ لکھا ہو کہ مطالبے کا حق نہیں وہ آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں, پھر اس کی مرضی, مانے تو ٹھیک ہے نہ مانے تو بھی اس کی مرضی. وہاں پہ یہ تیسرا مسئلہ بھی آتا کہ آپ نے طے کیا تھا کہ دو سال یا چار سال کے لیے قرضہ یا جب اس کا دل جائے اس کے بیچ میں آپ چاہیں تو درخواست کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ منع کر دے تو دباؤ نہیں ڈال سکتے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ حد کے مسئلے, علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایسا قرضہ بھی ہو جس کے مطالبے کا آپ کو حق نہیں تب بھی آپ درخواست کر کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی وہ درخواست مان, اور یا اپنا قرضہ بیچ دے. یہ مسئلہ اس سے پہلے آ چکا ہے اور شاید تازہ تازہ آیا سال ڈیڑھ سال کے اندر, قرضہ بیچ دے. اگر قرضہ بیچ سکتا ہے تو قرضہ بیچ کے اور حج پہ چلے جائے, لیکن حج حمد کے لیے قرضہ بیچنے کا نہیں. حمد کا مسئلہ یہ کہ آپ نے اگر کسی کو مدت کے ساتھ پیسے دیے تو اس صورت میں جب تک وہ مدت پوری نہ ہو آپ پر اس پیسے کا حمد واجب نہیں. حتیٰ درخواست کر سکتے ہو تو درخواست بھی ضروری نہیں, بیچ سکتے ہو تو بیچنا بھی ضروری نہیں. یہ فرق ہے حج اور حمد, لیکن الگ الگ مسئلے رکھنا ہمارے پاس زیادہ بہتر ہے. وہ خیر جو مدت کے ساتھ قرضہ دیا جائے اس کا خمس آپ پر صاف ہے, لیکن جب مدت پوری ہو اور وہ قرضہ ملے جیسے ہی ملے فوراً اس کا خمس دینا ہے, اگر سال سے زیادہ گزر چکے پھر تاریخ تاریخ میں لگی جائے. لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے قرضے کا, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے قرضہ دیا مدت کوئی طے نہیں, یعنی شرط یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ جب چاہیں اپنا پیسہ واپس لے سکتے, جتنے مدت طے نہ بن جائے, جتنا مدت طے نہ ہو. شریعت میں اس چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو حق ہے اپنی چیز واپس لینے کی. چنانچہ جو ہمارے یہاں مکانات کرائے پہ دیے جاتے ہیں اگر بغیر پگڑی کے دیے جائیں اور ایگریمنٹ بھی نہ ہو تو اس کا مطلب مالک کے مکان کو حق ہے جب چاہے اپنا مکان خالی کرا سکتا. قرضہ اگر آپ نے دیا اور کوئی مدت طے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب چاہیں اپنا قرضہ واپس مانگ سکتے. اگر اس انداز کا قرضہ جس میں آپ کو واپس مانگنے کا اختیار تو جیسے ہی ایک سال پورا ہوگا چاہے آپ کو پیسے واپس ملے کہ نہ ملے آپ کو اس کا خمس دینا, کیونکہ اصل میں یہ مسئلہ بنا کہ جیسے ہی ایک سال پورا ہو آپ پر واجب ہے کہ آپ قرضہ لے کر آئیں, واجب ہے. اگر آپ سستی کی وجہ سے نہیں جا رہے, تعلقات خراب ہونے کے ڈر سے نہیں جا رہے, اچھا نہیں لگ رہا کہ اس آدمی سے کیا مانگے قرضہ جبکہ ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں, یہ ساری چیزیں یہ آپ کے مسئلے, یہ آپ کا اپنا پرسنل پرابلم ہے, خمس آپ پر واجب ہو گئے کیونکہ خمس غریب کا حق. اپنے مسئلے کی وجہ سے کسی کا حق روکنے کی اجازت نہیں. وہ قرض خلاصہ سن لیجیے بات پھیل گئی, وہ قرض جنہیں آپ واپس مانگ سکتے ہیں اور آپ کو مل بھی جائے یہ ایک نیا لفظ میں نے پڑھا دیا, جیسے ہی اس کو ایک سال ہو قرضے کو نہیں پیسے کو ایک سال ہو, فرض کیجیے آپ کے پاس آٹھ مہینے پیسے جمع رہے پھر آپ نے کسی کو قرض دی, تو جیسے ہی مزید چار مہینے گزرے آٹھ مہینے پہلے سے آپ کے پاس تھا چار مہینے ابھی بارہ مہینے ہو, جو قرضہ واپس آ سکتا ہے اس کا حکم دینا آپ پر واجب, چاہے واپس مانگ کے دے چاہے اپنی دے دوسرے پیسے سے حکم دے, حکم آپ پر واجب. اور جو قرضہ واپس نہیں آ سکتا وہ اس کا بھی واجب. لیکن جب وہ ملے تب جو واپس آ سکتا اس کا خمس سال ہوتے قرضے کو سال نہیں پیسے کو سال ہوتے ہی دینا, اور جو واپس نہیں آ سکتا. واپس نہیں آ سکتا میں اب تین قسم کے قرضے آ گئے. آپ نے دیا ہی مدت کے ساتھ, اب کیا اس سے پہلے واپس مانگ, یا یہ کہ آپ نے دیا تو تھا کہ جب چاہے میں لے لوں گا یا مدت پوری ہوگی. اجارہ ابھی تو غریب ہے, حالات ہی نہیں ہے کہاں سے, یہ بھی واپس نہیں آ سکتا. یا یہ کہ نہیں وہ اکڑ گیا, پھر سے آ گیا, غنڈا گردی اور بدماشی بھی ہوتا رہا ہے کہ میں تو نہیں دوں گا جو چاہے کر دوں. عموماً جو قرضے ہم لوگ دیتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا خیر, اب مسئلہ یہ کہ ان تینوں صورتوں یا تو آپ کو حق نہیں ہے واپسی کا, یا بیچارہ ایسا غریب ہے کہ وہ دینا بھی چاہے تو کہاں سے دے, اور یا اتنا غنڈا بدماش ہے کہ دینے کو تیار نہیں. ان تینوں صورتوں کو ناتا یہ ہے کہ آپ کا پیسہ سال سے زیادہ گزر گیا تب بھی آپ کو خمس نہیں دینا, جب ملے گا تب دینا. اور صرف چوتھی صورت بنی کہ ہر وہ پیسہ کہ جس کو شرن آپ واپس مانگ سکتے اور وہ دینے کو بھی تیار ہے, اس صورت میں چاہے آپ اس سے مانگیں چاہے نہ مانگیں وہ واجب ہو گئے. ذرا ذرا سا مطلب, امام ہماری نماز جنازہ پڑھ لیا یا ہم اس سے محروم ہو جائیں, اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے مسئلے کے اندر. اگر باقاعدگی سے حق دیا تو ہم ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں جن میں شکیقہ شامل. خیر, یہ تو ایک مسئلہ خمس کا پوچھا بھی گئے اور آج کی تقریر کے حوالے سے بیان کرنا. دوسرا مسئلہ پچھلی تقریر ہی کے ایک مسئلے کا اگلا حصہ, جسے عربی میں کہتے ہیں فلاں حصہ توسیہ یعنی ایکسٹینشن. پچھلی تقریر کا مسئلہ بڑا مشہور سا مسئلہ تھا, مگر ابھی تک مومنین کرام کے ذہن اس مسئلے پر عادی نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دماغ قبول کر لیتا ہے, دل قبول نہیں کرتا. دماغ کو وہ بات مانے گا جو شریعت چاہیے, دل جو ہے وہ اپنے تعصبات اور ماحول میں گرا ہوتا. میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کو یہ اعتراض نہ کریں, یہ دل اور دماغ ادبی اصطلاحات. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس پر کوئی ہزار روزہ باقی وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن خالی سنتی ہی اس کے اندر شامل نہیں. اصل مسئلہ ہے جس پہ کوئی ہزار روزہ باقی وہ ایسے روزے نہیں رکھ سکتا جو اس پر واجب نہ ہو. سنتی روزے سے تاثر آتا ہے 27 رجب اور 3 شعبان اور 15 شعبان اور 18 ذی الحجہ کے روزے, لیکن اس کے اندر والدین کے وہ قضا روزے بھی آ گئے جو ہم پر واجب نہیں, لیکن واجب نہیں تھے ہم رکھنا چاہتے. اگر آپ پر اپنا قضا روزہ ہے تو یہ اختیار نہیں ہے, تفصیل آ چکی ہے. اگر اس میں ایک سوال اور آتا وہ یہ کہ جس پر قضا روزہ باقی ہو وہ کوئی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا اور کوئی رضاکارانہ روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن اس سوال کا جواب بھی آ گیا تھا لیکن جلدی جلدی آیا, ایک اصول کے تحت نہیں آئے. وہ یہ ہے کہ جس پر کوئی قضا روزہ باقی, کیا وہ اپنے آپ پر کچھ اور روزے واجب کر سکتا؟ یہ ایک الگ چیز ہو گئی, وہ الگ چیز ہو گئی. ایک تو یہ تھا کہ قضا روزہ اور ہم رضاکارانہ کوئی روزہ رکھنا چاہے جو ہم پر واجب نہیں, جیسے 27 رجب کا روزہ اور جیسے باپ کے قضا روزے بیٹیوں پر. ایک ہے کہ نہیں ہم پر ایک قضا روزہ ہے وہ واجب, اور ہم کوئی اور روزہ اپنے آپ پر واجب کر رہے ہیں, واجب کر رہے ہیں اور واجب ہو رہا ہے. اس میں کام واجب کر رہے کا مقصد ہم خود واجب کر رہے ہیں. مجھے یہ اجازت ہے کہ پہلے سے تم پر واجب کا بوجھ اسے ادا کیے بغیر دوسرے کیوں واجب کر رہے ہیں؟ جواب کہ یہ اپنی تکتا اپنی جگہ, لیکن جس پر قضا روزے وہ دوسرے روزے اپنے آپ پہ واجب کر سکتا. روزے کیسے واجب ہوتے ہیں؟ دو مشہور طریقے. نمبر ایک پچھلی تقریر میں آیا, اجارے کے ذریعے. پچھلی تقریر میں آیا مصنوعی اجارہ, باپ کے قضا روزے رکھنا ہے, اجازت نہیں مل رہی تھی, ہم نے 5 روپے 10 روپے میں رکھے. لیکن آج ہے اصلی اجازت کہ ایک آدمی کے ذریعے معاشی بھی ہے کہ وہ قضا روزے رکھتا. بہت سارے ان کے طالب علم اب بھی ایسے کہ جنہیں نہ ان کے گھر والوں کی طرف سے مدد ملتی ہے نہ کسی صاحب حیثیت کی طرف, اور وہ مرحومین سے قضا روزے حضرت کے حوضۂ علمیہ میں اپنی تعلیم کی مدت پوری کر رہے ہیں. اگر اس پر اپنا قضا روزہ تو کیا اسے اختیار ہے کہ اپنے روزے چھوڑے اور پیسے لے کے دوسروں کے روزے واجب کرے؟ جواب ہے کہ نہیں. دوسرا طریقہ روزے واجب کرنے کا منت مان لے کہ ہم کسی روزے کی منت مان لیں کہ جی ہمارا خدا کام ہو گیا ہم 27 رجب کا روزہ رکھے. اب یہ 27 رجب کا روزہ واجب بن گیا منت والا. قضا روزے کے ہوتے ہوئے منت کے واجب روزے رکھے جا سکتے. تو یہ ایک اور مرحلے سے آج ہم فارغ ہوئے کہ جس پر قضا روزے وہ رضاکارانہ روزے نہیں رکھ سکتا, مگر رضاکارانہ روزوں کو واجب بنا کے رکھ سکتا. اور واجب بنانے کے کئی طریقے مشہور ہو, اجارہ لے کر یا منت مان. اجارہ بھی نہ لیا جو پچھلی تقریر کا آخری مسئلہ تھا کہ بڑے بھائی سے بات نہ, ویسے ہی آپ منت ماننے کہ اگر اللہ نے کھلا کام کر دیا تو میں اپنے وارث کے 1000 روزوں میں سے 10 رکھوں. طریقے ہیں اسلام کے پاس, لیکن وہی جو ہمارے یہاں کا مسئلہ کہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں غلط طریقے سے کر رہے ہیں, جس کی بنا پر محنتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں, فائدہ بھی کچھ نہیں ملتا. اچھا یہ ایک دوسرا مسئلہ بنا. پہلا مسئلہ قضا روزے ہوں تو رضاکارانہ روزے صحیح نہیں, چاہے سنتی ہو چاہے کسی محروم کے. بڑا بہتر اس سے نکل گیا کیونکہ اس پر تو محروم کے روزے خود بھائی. دوسرا جس پر قضا روزے ہوں وہ کسی طریقے سے روزے واجب کر سکتا. اور آج یہ تیسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ بھی خاصا تفصیل طلب ہے, لیکن میں اس کے صرف اس پہلو کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق آج کل کے روزوں سے. تیسرا مسئلہ یہ آتا کہ ہر یجوز التداخل فی الصلاۃ والصوم کما یجوز التداخل فی الغسل والوضو. یہ ایک مسئلہ. تداخل یہ اصطلاح ہے ہماری شریعت, دے دال الف خے لام تداخل ایک اصطلاح. اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی ایک موقع پر ایک جیسی کئی عبادتیں جمع ہو جائیں تو کیا تداخل جائز ہے؟ یعنی ہر ایک کو الگ الگ انجام دینا ہوگا. جیسے بہترین واضح ترین اور آسان ترین اس کی مثال غسل. اگر ایک آدمی پر کسی ایک موقع پر کئی غسل آ گئے اور اسے سب کا ثواب دینا, تو کیا جتنے ثواب چاہیے اس کے غسل کرنا ہوں گے یا تداخل ہوگا کہ سارے غسل ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے؟ نیتیں الگ الگ کر لو غسل ایک دو. نہ صرف یہ ایک اچھا سا سوال ہے, بلکہ جب علماء کرام اور ہم جیسے دینی طالب علموں کو آپس میں کسوٹی کسوٹی یا نیلام گھر کھیلنے کا دل چاہتا ہو تو جو چند سوال بنائے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ سوال ہے. ایک وہی مشہور سوال, پور پانی میں کتا پیشاب کر لے تو آپ پی بھی سکتے وضو بھی کر سکتے, اور پور پانی سے کتا ایک گھونٹ پانی پی کے چلا جائے نہ وضو کر سکتے نہ پیشاب, نہیں نہ وضو کر سکتے نہ پی سکتے. ایک وہ سوال بہت مشہور, ایک یہ سوال ہوتا کہ آخر ایک وقت میں کتنے غسل ایسے جو ایک دوسرے میں داخل ہو جائے. غسل ایک کرنا, نیتیں بہت ساری کرنا. اس کے بارے میں کہا جاتا 5, 7, 9, 10 کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ غسل شیخ مفید نے تداخل میں بنائے. یہ سوال شیخ مفید سے پوچھا گیا تھا ان کی طالب علم نے. چنانچہ میری ایک تقریب محسنان اسلام کے نام سے شیخ مفید کے حالات پر, خدا معلوم اب کس کیسے لائبریری میں ملے, اتنا عرصہ ہو گیا کہ جب لوگ اب مجھے اٹھا کے بھیجنے کی بات کر رہے ہیں تو خالی کیسے, اگر کہیں مل جائے تو اس میں پورا مسئلہ. شیخ مفید نے ثابت کیا البتہ اپنے پتے ایک وقت میں 20 غسل کا تداخل ہو سکتا, لیکن اگر آج کے مراجعے کو دیکھا جائے تو 10-11 تو بن جائیں گے. مثلا ایک آدمی جدہ میں ٹھہرا ہوا اور وہ مکہ جا کر عمرہ کرنا چاہتا, تو اب وہ چلا جہاں حرم کی حدود شروع, ایک غسل وہاں کا ہوتا, مکے میں داخل ہونے کا ایک غسل ہوتا, اگر اس کو خانہ کعبہ کے اندر بھی جانا ہے اور موقع مل رہا ہے ایک غسل اس کا ہوتا, ایک غسل احرام کا ہوتا, یہ چاروں غسل ایک ساتھ حرم فی سرحد سے کر سکتا. اگر زمین کی جانب سے آ رہا جہاں سے حرم صرف 6 میل کے فاصلے پر یعنی 10 منٹ میں پہنچ جائے, غسل کتنا پہلے ہو سکتے 10 منٹ میں چل جائے, چار یہ غسل. پھر اتفاق سے وہ عید کا دن اور عید کی جمعے کی بڑی, جیسے اس سال کہا جا رہا ہے کہ ہر جمعے کا ہوگا, حجی اکبر ہو حج اکبر بالکل غلط تصور. جسے عوام حج اکبر کہتے وہ شریعت میں حج اکبر آئے. تو جمعہ کا دن بھی کیا غسل تو وہ ہوگا, جمعہ کا دن ہے جمعہ کا غسل پانچواں, عید کا دن ہے چھٹا غسل. اتفاق سے یہ آج جب صبح اٹھا جگہ میں اپنے گھر اتنے جنابت اس سے واجب ہو چکا تھا یہ ساتواں ہو. آج اتفاق سے سورت کو بھی گہن لگ گیا گہن کا آٹھواں ہو. راستے میں سولی پہ لٹکے ہوئے کسی آدمی کو دیکھا, اس کا ایک غسل مستعار ہے نوا, اور وہ جا رہا تھا راستے میں اس نے سہرائی چھپکلی ماری, سہرائی چھپکلی پہ غسل دسواں. حرم میں جا کر ثواب سے پہلے اسے استخارہ دیکھنا, استخارے کا غسل گیارہواں. طلب حاجت بھی کرنا ہے, اس کا غسل بارہواں. آج اسے خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع مل رہا, توبہ بھی کرنا چاہ رہا ہے تیرہواں. راستے میں یا جدہ ہی میں کسی میت کو چھو بیٹھا, غسل مت میت بھی ہے پندرہواں. کوئی منت بھی اس نے کبھی کی مانی تھی جو آج بھی پوری ہو, جب میرا بیٹا ہوگا تو غسل کروں گا, اور کراچی سے فون آ گیا کہ مبارک ہو تمہارے یہاں بیٹا ہوا. البتہ اگلا جملہ جو ہے نا اس کو لطیفہ بنا دے گا. سولہواں غسل, اگلا جملہ کیا کہ اگر یہ عورت ہو تو اس کے اوپر دو غسل اور آ سکتے. ایک مہانا نجاست لیا گیا ابھی ختم ہوئی اور اس کے آگے بھی چل رہا اٹھارہواں, مگر پھر کراچی سے فون کیسے آئے گا کہ مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹا ہوا. اب یہ تو سترہ اٹھارہ غسل تو ابھی بن گئے. اب یہ مسئلہ کیا ہے کہ کیا اٹھارہ غسل کرنا, صبح سے شام اسی میں گزر جائے گی, نہ احرام ہو سکے گا, نہ طواف ہو سکے گا, نہ استخارہ ہو سکے گا. تاکہ نیتیں سب کر لیجیے, غسل ایک ہی ہے. کیوں یجوز التداخل فی الغسل, تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ غسل میں تداخل جائز. تداخل کا مطلب یہ غسل نیتیں بے شمار. اسی طرح سب کا اتفاق ہے کہ وضو میں بھی تداخل جائز. نماز بھی پڑھنا ہے, قرآن کو بھی چھونا ہے, اللہ کے نام کو بھی چھونا ہے, قرآن کسی نجاست میں گر گیا اسے بھی نکالنا ہے. چار پانچ وجوہات, سب کی نیت کیجیے کہ یہ اور ایک وضو کر. فرق کیا, جس نے خالی ایک نیت کی کہ میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں, اس وضو سے قرآن پڑھ سکتا مگر اس کو ایک ثواب ملا. جس نے تین نیتوں کے ساتھ کیا, وضو ایک کیا, اسے ثواب کیجیے. جیسے اخبارات میں کبھی کبھار یہ خبریں آتی ہیں کہ ایک مجرم جج نے چار سزائیں سنائی, کہا کہ قتل پر 20 سال کی سزا, اور جو فلاں کے گھر میں ڈاکے کی نیت سے داخل ہوئے 15 سال کی سزا, اور جو تم نے فلاں کی گاڑی چوری کر کے اس کے اوپر گئے ڈاکا ڈالنا, اس کی 10 سال کی سزا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے سزاؤں میں تداخل ہوتا کہ یہ سزائیں سب ایک ساتھ شروع ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 جمع 15 جمع 10 جو 45 سال ہے, سزا 20 سال برداشت کرنا, تینوں ایک ساتھ شروع. اور کبھی آتا ہے کہ نہیں, پہلے ایک سزا مکمل ہو پھر دوسری ہو پھر تیسری. جیسے امریکہ میں حال ہی میں جو کچھ مسلمانوں کو دہشت گردی میں سزائیں دی گئیں, تو عام طور پہ سزاؤں میں تداخل ہوتا, لیکن ان کے خواصت کے ہر سزا کو دوسرے سے الگ کیا. پہلے 20 سال کی سزا مکمل ہوگی, اس کے بعد 15 سال کی سزا شروع ہو کے مکمل ہوگی, اس کے بعد 10 سال کی چنا. جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر والے مسئلے میں غالباً 108 سال کی سزا اس مجرم کو ملی, جو کسی بھی قانون نے 108 سال کی سزا نہیں تداخل نہیں کیا. اس لیے بن کہ پہلے اتنے سال, پھر اتنے سال, پھر اتنے سال. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تداخل کا مسئلہ وضو اور غسل میں تو ہے, کیا نمازوں میں بھی ہے؟ جواب دیا کہ سنت نمازوں میں یقیناً ہے. آج ہی ہم کو نمازیں ویسے کہ قبر بھی پڑھنا اور مغرب کی بھی چار رکعت نافلہ پڑھتے, تو مغرب کی پہلی نافلہ اور نمازیں ویسے کہ قبر کو تداخل کر. میں دو رکعت نمازیں ویسے کہ قبر پڑھتا ہوں اور دو رکعت نافلہ مغرب, چنانچہ اس کے بعد صرف دو رکعت نافلہ اور پڑھ لو تو چار نافلہ بھی ہو گئی, دو رکعت نمازیں ویسے بھی ہو. البتہ اگر نمازیں ویسے کہ قبر کے پیسے لیے ہوئے تو تداخل مشکل ہے, پھر الگ الگ پڑھنا ہو. اچھا خیر, نماز غفیلہ اور نافلہ مغرب میں تداخل ممکن ہے کہ آپ کو دو رکعت نماز غفیلہ پڑھی, نیت کی کہ یہی دو رکعت نافلہ کے بھی برابر ہو جائے, دونوں کا ثواب ملا ایک نماز. زیارت وارثہ کی نماز اور نافلہ مغرب تداخل ہو سکتا. سنت نمازوں میں آپس میں تداخل ممکن, یعنی نماز دو رکعت پڑھے, نیتیں کئی جمع کر. البتہ مسئلہ ہے کہ کیا واجب اور سنت میں تداخل ہے کہ نہیں. یومیہ واجب کے ساتھ تو تداخل نہیں, مگر اس کی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے, پہلے روزے کو مکمل کر دو پھر ادھر واقعی. یہی سوال روزے کے بارے میں کہ کیا روزوں میں تداخل ممکن. یہ فرض تھی کہ ایک ایسی تاریخ آ گئی 27 رجب جس میں کئی روزے جمع ہونے کا امکان ہو گیا. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کئی نیت فکر کے ایک روزہ رکھیں؟ جیسے مثلا بتاؤ میرے ساتھ 27 رجب آ گئی اور وہ پیر کے دن پڑھ گئی. ابھی تو منگل کو پڑھ گئی, پیر کا روزہ اسلام میں ویسے ہی مستحب, 27 رجب کا اپنا روزہ مستحب. ہم نیت کریں کہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں 27 رجب کا بھی, ہو جو پیر کا ہر پیر ہم رکھتے ہیں, یا ہر پیر نہیں رکھتے آج کے پیر رکھنے کا دل چاہ رہا, دو نیتیں کرے روزہ ایک ہی ہوگا. کیا یہ ہے کہ نہیں؟ جواب دیا کہ یجوز التداخل فسقو سواء کان مستحبا او واجبا الا طہور رمضان, کہ روزے کے اندر تداخل جائز ہے چاہے سنت روزوں کو سنت میں جمع کرے چاہے سنت اور واجب کو جمع کرے سوائے رمضان کے روزے اور سوائے دو واجب روزوں. اب مثال جو میں اصل میں دینا چاہ رہا ہوں کہ لاکھ لاکھ سمجھائیے لوگوں کہ بھائی جس پر قضا روزہ ہو وہ سنت نہیں رکھ سکتا, یہ بھی مسئلہ بتا دیا قضا کی نیت سے رکھے سنت کا ثواب بھی مل جائے اگر دل نہیں مانتا. چنا میں نے تینوں قسم کے افراد دیکھے جن کا دل مان گیا اور وہ قضا روزے رکھنے لگے, مگر ایسے دیکھے کہ دل نہیں مانا وہ سنت ہی کی نیت سے روزے رکھتے غلط ہو تو ہو جائے, اور تیسرے وہ دیکھے کہ دل بھی نہیں مان رہا اب مولانا کی بات پر بھی یقین آ رہا انہوں نے روزے ہی رکھنا چھوڑ دیا, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری نہ سنت نہ واجب کچھ بھی. ملتے ہیں ایسے لوگ بہت ملتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے چلیں اپنی پٹاری میں سے ایک مسئلہ اور نکال کے پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قضا اور سنت روزے میں تداخل ممکن, چنانچہ آپ 27 رجب کو نیت کریں کہ میں آج دو نیتیں کرتا ہوں کہ یہ میرا فلاں قضا روزہ بھی فلاں بھی کہنے کی ضرورت نہیں, رمضان کا قضا, اور آج میں 27 رجب کی بھی نیت کرتا ہوں, میں قضا روزہ رکھتا ہوں واجب اور بطن اللہ, اور آج کا 27 رجب کا روزہ رکھتا ہوں سنت اور بطن اللہ. دو نیتیں کرے اور ایک روزہ رکھے بالکل چلے, کوئی اس میں حرج نہیں. آپ کو دونوں کا تو دونوں نیتیں دو ہو گئے, دونوں کا ثواب بھی ملا دونوں کا فائدہ بھی ملا. یہ جائز ہے ہر جگہ, صرف رمضان کے روزے میں تداخل جائز نہیں اور دو واجب روزوں میں تداخل جائز نہیں. واجب اور سنت مل سکتے ہیں, سنت سنت مل سکتے ہیں, مگر دیکھیے سنت اور سنت مل سکتے ہیں. جیسے میں نے مثال 27 رجب بھی ہو پیر کا دن بھی, پیر کے دن کا روزہ بھی سنت, 27 رجب سے بھی سنت ہونا نہیں, سنت اور واجب بھی مل سکتے ہیں. جیسے 27 رجب کا سنت روزہ اور کوئی قضا روزہ, یا آپ منت کا روزہ ایسے دن رکھے جس دن کوئی سنت تاریخ بھی ہو, 18 دن کی ایک منت بھی ہے آپ کی اور سنت بھی ملا, سنت اور واجب کو ملا سکتے ہیں, مگر رمضان کا روزہ کسی سنت روزے سے نہیں مل سکتا. رمضان میں کسی نے ملایا تو ہے لیکن جیسا مہاراجے نے کہا یہ باطل, وہ چاہے کہ ہر مہینے کی ایام بیت کے روزے مستحب, یعنی 13, 14, 15 جو چاند کی راتیں ہوتی ہیں, رمضان میں بھی تو یہ 3 راتیں آئیں. اب اگر 14 رمضان کو ہم نیت کریں کہ آج میرا رمضان کا بھی روزہ, اور ویسے ہی سارا سال ہر 14 تاریخ کا روزہ سنت, یہ دونوں ملا کے نہیں ملے گا. رمضان کا روزہ تو ہو جائے گا, سنت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. رمضان کے روزوں میں جتنی سنت تاریخیں آتی, رمضان میں پیر بھی آتے ہیں جمعراتیں بھی آتی ہیں, ہر مہینے کی شروع کی تاریخ کا روزہ سنت, آخری تاریخ کا روزہ سنت, 30 کا روزہ وہ بھی آتے ہیں. رمضان کا روزہ جو اللہ نے رکھا پہلے ہی اس کے اندر سارے ثواب شامل کر کے وہ دیا ہے آپ کو, چنانچہ 14ویں رمضان کے روزے میں سارے ثواب شامل. اگر وہ پیر کا دن بھی پڑ جائے, چاند رات بھی پڑ جائے, رمضان بھی پڑ جائے, پہلے ہی سے اس روزے میں سارے ثواب ہیں. آپ رمضان کے روزے کو کسی روزے سے نہیں ملا سکتے, اور اسی طرح دو واجب روزوں کو نہیں ملا سکتے. آپ پر کوئی کفارے کا بھی روزہ, منت کا بھی روزہ, ایک روزہ رکھ کے دونوں کلیئر کر لے وہ صحیح نہیں. آپ نے اجارہ یعنی کسی مرحوم کے پیسے بھی لیے اور آپ کے اوپر کوئی منت بھی ہے, ایک روزہ رکھ کے دونوں کا سب دو واجب نہیں مل سکتے. غسل میں مل سکتے ہیں, غسل جنابت بھی واجب ہے, مت میت بھی واجب ہے, دونوں واجب غسل نہیں کیے بن سکتے. کہیں گے بات تبدیل ہو رہی ہے, اب میں ذرا اپنے آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں بات مختصر کرنے کی, تاکہ آئندہ اتوار سے جب موضوع کے تحت مسائل شروع ہونا شروع تو پھر یہ اتنی تفصیلات موضوع کو نامکمل نہ چھوڑو. آئندہ اتوار انشاءاللہ شاید ولادت کا دن ہو اور شاید ولادت سے پھرا ہوا دن ہو, موضوعات کے تحت بات شروع ہو رہی ہے. اگر اتنے ہفتے چلیں 6 دسمبر آخری درد تو 22-29 اور چلے تھے, یہ انتظار ہی کرتے رہے نیا سال نیا سال تو یہی گڑبڑ رہے گی, سلسلہ شروع ہوگا. آج اب آخر کے 2 مسئلے اور سنیے. یہ 2 مسئلے پوچھے بھی گئے اور تھوڑا اس کا تعلق رجب اور شعبان اور رمضان سے ہے. یہ تداخل والا مسئلہ مکمل ہو گئے خاص ان لوگوں کے. اچھا احتیاطاً پچھلے سال کا ایک مسئلہ بھی دوہرا دوں, جب اتنی بات ہوئی تو وہ بھی مل جائے. وہ یہ کہ جب تداخل ہوگا یعنی آپ نے 2 نیتیں کر کے 2 ثواب لیے 2 فائدے لیے روزہ ایک رکھا, تو وہ والا مسئلہ اس پہ نہیں چلے کہ سنتی روزے میں مومن دعوت دے تو دعوت قبول کرو, کیونکہ اب یہ خالی سنتی نہیں ہے, یہ واجب بھی ہو گئے. اس کے اندر روزہ توڑنے کے اعتبار سے واجب کا پہلو, واجب کا کیا پہلو, اگر روزہ سوال کے بعد توڑنا حرام بھی ہے اور کفارہ بھی آ جاتا, چھوٹا کفارہ لیکن آتا, اور سوال سے پہلے اگر روزہ توڑ سکتے لیکن مستحب نہیں ہے توڑنا. تو اب یہ جو آپ نے تداخل کیا ہے 27 رجب کو قضا کی نیت سے کیا ہے اور سنت کی, اور کسی مومن نے دعوت دے دی تو قضا والا پہلو چلے گا. سوال سے پہلے دعوت دی تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں مگر سنت نہیں ہے توڑنے, اور سوال کے بعد تو جائز ہی ہے. جیسے اگر غسل جنابت اور غسل جمعہ آپ نے 1 نیت سے کیا, 2 نیتیں کر کے غسل کی, جس کے بعد وضو حرام رہے. غسل جمعہ کے بعد وضو مستحب ہے, غسل جنابت کے بعد حرام ہے, پہلو واجب والے کا چلے گا. ایک تو یہ بات, دوسری وہ بات جو پچھلے سال آئی تھی اس سال پھر دوہرانا. وہ اب یہ تداخل والا مسئلہ ایک طرف رکھ, عام طور پہ لوگوں کے روزے کم قضا ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. نمازیں جتنی دھڑا دھڑ قضا ہوتی ہے روزے بہرحال تک لیے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جن کو شروع سے ہی سنت روزہ رکھنے کا, کیونکہ ان پہ کوئی قضا باقی نہیں. عورتوں میں کم ہوتی ہیں ایسی مثالیں, کیونکہ عورتیں کے روزے کو لامحالہ چھوٹتے ہی, مردوں میں زیادہ. اب ایک مسئلہ یاد رکھیے, سنت ہی روزہ, اگر کوئی برادر ایمانی دعوت دیتا ہے تو دعوت کو قبول کرتا, مگر دو بات, اگر دعوت نہیں دیتا خالی روزہ توڑوانا چاہتا. چنانچہ ہمارے علاقوں میں, میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ چھوارے الائچیاں اور پان گیب میں رکھ کے لوگ نکلتے ہیں اپنے کھانے کے لیے, روزے توڑوانے کے لیے, وہ اس مسئلے میں نہیں آتے. نمبر 1 فل فلیش دعوت, اچھا پوری دعوت میں چاہے روزہ توڑوانے کے لیے تو نہ ہو قبول کر لیے. دوسری بات, اگر کوئی آدمی, یہ کھاراگر کا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ہمارے علاقوں کا, شروع سے صبح سے سحری کے وقت بھی سنت روزہ یہ نیت کر کے رکھ رہا کہ رکھ لو روزہ 8 بجے 9 بجے تو ضرور ٹوٹ ہی جائے, معلوم ہے ہمیں اپنے علاقوں میں کہ ٹوٹے گا, اور وہ روزہ رکھ لیں, یہ روزہ ہوا ہی ہے. اس طریقے سے روزے کا مسئلہ ہے کہ روزے کے درمیان اگر آپ کے دل میں خیال آیا کہ روزہ توڑ لو تو چاہے نہ بھی توڑے ٹوٹ گئے, بلکہ شک میں بھی تردد میں بھی پڑ گئے توڑے کہ نہ توڑے, احتیاط واجب کے بنا سے روزہ دے, روزہ نام نیت کا, جب نیت کٹ گئی تو کٹ گئے. اسی طرح اگر کسی نے یہ سوچ کے روزہ رکھا کہ سنتی روزہ رکھ لو 8 بجے 9 بجے کوئی توڑوا ہی دے گا, وہ روزہ ہوا ہی نہیں, وہ بیچارا توڑوانے والا کیا توڑوائے, کوئی چیز بنی ہو تو توڑوائے, یہ روزہ ہی نہیں. اب آئیے اس کے بعد ایک سوال روزے کا اور نماز کا ملا جل, یہ سوال اس لیے شدت سے پوچھا جا رہا کہ رجب اور شعبان اور رمضان عمرے میں جانے کے مہینے اور زیارتوں پہ جانے کے مہینے, دھڑا دھڑ اخبار میں اشتہارات آ رہے ہیں, اعلانات ہو رہے ہیں, مسجد اور امام بارگاہوں کے سامنے بینر لگے. اب زیارت ہو کے عمرہ یہ سفر کہنا تھا, اور سفر کے عالم میں اگر کسی ایک شہر میں 10 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرے تو نمازیں پوری پڑے گا اور روزے رکھے. سفر کے عالم میں اگر 10 دن سے کم کھایا تو چاہے دنیا کا مقدس ترین مقام کیوں نہ ہو, نماز قصر ہو جاتی ہے, روزہ حرام ہو جاتا. لفظ حرام لائے بغیر لوگوں کے دماغ ٹھیک نہیں ہو, تو روزہ حرام ہو جاتا ہے, نماز قصر ہو جاتی ہے. مگر چار ایسی جگہیں ہیں اس دنیا میں, اب وہ چاروں مقدس مقامات, یہاں پر مسافر کو اختیار ہے وہاں پر وہ چاہے تو نماز پوری بھی پڑھ سکتا. مسافر کو اختیار. یاد رکھیے جب بھی لفظ مسافر آئے گا اس کا مطلب ہے دس دن سے کم ٹھہرنے والا. یعنی مسافر کا لفظ کہنے کے بعد شرط یہ کہنا غلط ہے کہ دس دن سے کم ٹھہرے. مسافر تو کہتے ہی اسے جو دس دن سے کم ٹھہرے. جیسے شب دریا کے کنارے رہنے کا مقصد اپنا مذاق اڑانا, شب قدر کی رات کا مطلب اپنا مذاق اڑانا. شب قدر کا مطلب ہی رات ہوتا, رات کی رات کیا چیز ہوگی. اسی طرح یہ جملہ کہ مسافر اگر دس دن سے کم ٹھہرے صاحبان علم میں بھی اپنا مذاق اڑوانا. مگر کبھی یہ جملہ کہنا پڑتا ہے لوگ نہیں سمجھتے. تو خیر چار شہروں میں مسافر یعنی جو دس دن سے کم ہے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو نمازیں پوری بھی پڑھ سکتا. یہ لفظ کا مطلب ہے کہ ویسے تو قصر پڑھنا چاہے تو پوری پڑھ سکتا. پوری پڑھنے کا ثواب زیادہ, قصر پڑھنے میں احتیاط زیادہ ہے. اب وہ چار جگہ جو ہیں وہ ہر ایک کو معلوم. مگر یہ دو وجوہات سے یہ مسئلہ آیا. نمبر ایک, خیر ہر ایک کو معلوم ہے لیکن پھر بھی میں کہہ دوں تو کیا حرج ہے. نمبر ایک مسجد الحرام خانہ کعبہ کے چاروں طرف کی مسجد. نمبر دو مسجد النبوی. نمبر تین مسجد کوفہ. نمبر چار حرم امام مظلوم در کربلا. تین مسجدیں ہیں ایک روزہ. دیکھیے یہ مسئلہ تین مسئلوں میں سے ایک ہے کہ قیاس نہیں چلے گا. امام حسین کے روزے میں اختیار ہے, مولا علی کے روزے میں اختیار نہیں, اور مسجد النبوی میں اختیار. لیکن جب تک مسجد الگ تھی روزہ الگ تھا, رسول کا روزے میں اختیار نہیں. مسائل سے فضیلتیں کہنا کی اس کی مسئلہ سے ہوگی اور فضیلت بھی اس میں واضح. اچھا تین مسجدیں اور ایک روزہ. لیکن اب اس کے بعد علماء میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے. دو مسئلہ, یہ جو سہولت دی گئی ہے نماز پوری پڑھیں گے, یہ مسجدوں کی حد تک ہے کہ پورے شہر کی حد تک. دو فتوے تو واضح. بعض علماء نے کہا کہ یہ مسئلہ فقط مسجد کی حد تک ہے, مسجد سے نکلیں گے تو نماز قصر ہی قصر پڑھنا. ایک فتوا. دوسرا فتوا بالکل اس کا الٹا کہ یہ مسئلہ صرف اور صرف نہیں, یہ مسئلہ پورے شہر کی حد تک. مسجد الحرام نے پورا مسئلہ شہر, چاہے اب اپنے ہوٹل میں ہوں, مسافر خانے میں ہوں, مارکیٹ میں ہوں, کہیں بھی, پورا کربلا پورا کوفہ شہر. لیکن تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ذرا سا تفصیل طلب. امام خمینی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ پہلا فتوا مانو احتیاط واجب کہ صرف چار مسجدوں کی باؤنڈری وال کے اندر یہ مسئلہ چلے, بلکہ تین مسجدوں کی باؤنڈری وال کے اندر. چوتھی تو مسجد نہیں ہے, وہ تو مولا کا حرم, وہاں پر بھی خالی حرم کی حد تک. یہ والا جملہ اگر ہوئی کے فتوے میں واضح ہوگا. اگر ہوئی فرماتے ہیں کہ نہیں, کربلا اور کوفے کی حد تک سے یہ مسئلہ صحیح ہے کہ حرم اور مسجد کی باؤنڈری وال کے اندر اختیار ہے, مسافر خانے میں, شاپنگ سینٹر میں, کسی عالم کے گھر میں, گلیوں میں, بازاروں میں, باہر دیوار کے باہر, مسجد اور حرم کی دیوار کے باہر اختیار نہیں. یہ اگر کچھ کہتے ہیں کربلا اور کوفہ, اور مدینے اور مکے میں یہ اختیار پورے شہر میں, چاہے مسجد میں ہو چاہے مسجد کے باہر. چنانچہ حج کے درمیان کبھی اتنا خوش ہوتا ہے آپ کی تاریخوں میں کہ گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے, تو مکے اور مدینے کے اندر مجبوری تو خیر میں نے غلط کہہ دیا, مجبوری نہ بھی چلے اور دوسری مثال دیں. مکے مدینے کبھی ہم لوگ شہر کی کچھ مسجدوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, وہیں پہ وقت نماز آ جاتا. جیسے ہمارا قافلہ عموماً زہرین کی نماز مدینے میں مسجد فضیخ میں پڑھتا, جہاں وہ گڑھا کھودا تھا اور شراب جاری گئی. اب وہ مسجد نبوی سے باہر ایک اور مسجد مگر شہر مدینہ کے اندر, چنانچہ وہاں بھی آگرہ خوئی کے فتوے میں کیا. آگرہ خوئی کا فتوا سمجھنا کیوں آتا کہ کاف والے شہروں میں باؤنڈری وال کے اندر اختیار ہے اور نیم والے شہروں میں پورے شہر میں اختیار. مکہ مدینہ پورے شہر میں, کوفہ کربلا فقط باؤنڈری وال کے اندر. امام خمینی کا مسئلہ سمجھنا بھی آتا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ چاروں جگہ پر اختیار فقط باؤنڈری وال کے اندر ہے, اس کے باہر نہیں. آگے سیدھا فرماتے تین جگہ پر اختیار پورے شہروں میں, مدینے میں, مکے میں اور کوفہ میں. پورے شہر کوفہ میں آپ کو اختیار ہے, چاہے نماز قصر پڑھیں چاہے نماز پوری پڑھیں. ہاں کربلا میں یہ اختیار فقط حرم تھا. تو آپ دیکھیے تین فتوے بنے موجودہ مراجع کو دیکھتے ہوئے. ایک نے کہا دو جگہ پورے شہر میں اختیار ہے, دو جگہ فقط باؤنڈری وال یا ہے کوئی. ایک نے کہا تین جگہ اختیار ہے, ایک نے کہا چار میں سے کہیں بھی نہیں, دو تین چار مسئلہ مکمل. لیکن ابھی ایک بات ہے کربلا کے حوالے سے یہ بحث, کربلا کے بارے سب نے مل کے کہا کہ اختیار فقط حرم تک. آگر کوئی نے بھی کہا کہ کربلا میں اختیار حرم تک ہے, آگر سیستانی نے بھی کہا کربلا میں حرم تک ہے, امام خمینی نے بھی کہا کربلا میں حرم. حرم کسے کہتے ہیں, حرم کسے کہتے ہیں, اب اس کی تعریف میں اس میں رکھو. چاروں طرف جو سہیں ان کو آپ مین گیٹ سے داخل ہوں, جس میں مثلا کھڑی بڑی لگی ہے اس کے بعد سہیں, سہن کے اندر اختیار نہیں. پھر آگے آپ جائیں گے جان جوتیا اتار کر جمع کرائیں گے, اس کے بعد جو ہوا ہے. لیکن ایک تو وہ جگہ ہے کہ جہاں زری ہے امام حسین, زری کے چاروں طرف ایک ہال بنا, اس کے بعد اس کے چاروں طرف ایک قسم کا پیسج یا کوریڈور جسے عربی میں رواب کہتے ہیں. آگاہ وہی فرماتے ہیں اور آگاہ خمینی فرماتے ہیں کہ یہ اختیار فقط اس ہال کے اندر ہے جس میں زری ہے. زری زری کے آگے پیچھے دائیں پر جہاں تک وہ ہال, جب اس سے باہر آپ نکلے رواب کہاں ہے, جہاں پہ مثلاً حبیب ابن مظاہر کی قبر وہ رواب, جہاں ابراہیم المجاب ہمارے ساتویں امام کے پوتے جہاں ان کی قبر ہے وہ رواب, اس کے اندر کسی بھی مسجد ان تین میں سے کسی کے نزدیک اختیار نہیں, بس نہیں پڑھنا. جوتیاں اتار کر جو آپ آگے بڑھے ایک رواب, ایک پیسے کے کوریڈور جو چاروں طرف جس کے اندر حبیب ابن مظاہر کی قبر, کسی میں امام حسین جہاں شہید ہوئے وہ چھوٹا سا کمرہ, یہاں پہ بس اندر ہال میں جائیں تو ہال کے اندر جا کر آتا ہے کوئی اور آتا ہے خمینی کے رسی, پورے ہال کے اندر آپ کو اختیار گنبد کے نیچے اور اس کے بعد بھی جہاں نماز ہوتی ہے. آغاز سیستانی کہتے ہیں کہ یہ ہال کو بعد میں بنا, فرماتے ہیں میرا اشتہار یہ کہ تقریباً ساڑھے پچیس سال یعنی تقریباً تیرہ گز شریر سے چاروں طرف تیرہ گز کے اندر اختیار ہے, تیرہ گز کے باہر اختیار نہیں. اور آگے اسی لیے ایک جملہ لکھتے ہیں کہ بس زری کے پیچھے جہاں ہال بہت بڑا دروازے سے آتے ہیں وہاں کم فاصلہ ہے, پیچھے بہت فاصلہ ہے, وہاں پہ جہاں تیرا گز ختم ہو جائے اس کے پیچھے اگر آپ پہنچ گئے ہال کے اندر مگر نماز آپ کو فصل پڑتا. سر یہ بات تو اس لیے بھی آ گئی کہ آج کل بہت سارے لوگ زیارتوں پہ جا رہے ہیں, اور اس لیے بھی آئے کہ اصل سوال اس کے بعد پوچھا گیا, یہ تو ایسے ہی وضاحت ہو گئی. اصل سوال یہ کہ یہ اختیار مکے میں مدینے میں کوفے کی مسجد میں اور کربلا کے حرم ساری نماز کے لیے ہے کہ روزے کے لیے بھی, خاص طور پر روزے کے. عمرے میں مکہ مدینہ جانے کا رواج بڑھ گیا تو وہاں پر جس طرح نماز پوری پڑھ سکتے, بلکہ آگاہ ہوئی اور سیستانی نے کہا پورے شہر کیا روزہ بھی رکھ سکتے, جواب ہے کہ چیز ہے یہ اختیار فقط نماز کی حد تک ہے. روزے میں وہی مسئلہ چلے گا کہ دس دن سے کم کسی جگہ قیام کرنے والا مسافر ہے, اس لیے اس کا روزہ فصل رہے گا چاہے مکہ ہو کہ مدینہ, کربلا ہو کہ کوفہ. میری گھڑی کے حساب سے تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ بچ رہا. ایک آخری مسئلہ اور سن لیجیے, کیونکہ میں آئندہ یہ چاہتا ہوں کہ شروع سے ہی بات موضوعات کے تحت چلے. نماز کے مسئلہ آخری مسئلہ وہ یہ کہ اگر ایک آدمی کسی شہر میں پہنچا اور دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اس کی نماز بھی پوری ہے, روزہ بھی اسے رکھنا دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کر. اگر کچھ دیر کے بعد یہ ارادہ بدل گئے, جب پہنچے تھے مکے میں تو ارادہ تھا دس دن یہاں ٹھہرے, ایک دن کے بعد ارادہ بدل گیا, کہا کہ نہیں بھائی سیٹ نہیں مل رہی یا دل اب چاہ رہا ہے کہ مدینے میں زیادہ رہو یا جدہ بھی ایک آدھ دن جانا, ویزا پندرہ دن کا ہے نہیں پھر ارادہ بدل گیا. تو جب آپ وہاں دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا تو نماز پوری تھی روزہ آپ نے رکھ لیا, جیسے ہی ارادہ بدلا کیا کریں؟ اس کا جواب یہ کہ جب انسان کسی جگہ دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے اور ایک چار رکعت کی نماز پڑھنے کے بعد ارادہ بدلے تو ارادہ بدلنے کے باوجود یہ اپنی نمازیں بھی پوری پڑھے گا روزے بھی رکھتا رہے گا. ہم پہنچے مکے میں اور فرض کیجیے کہ رات کے بارہ بجے پہنچے, اس کے بعد دوپہر کے گیارہ بجے ہم نے ارادہ بدل لیا, بارہ بجے رات کو دس دن ٹھہرنے کا ارادہ یا بارہ بھی نہیں نو بجے پہنچے مغرب عشاء کہیں پڑھ کے آئے تھے راستے میں، نو بجے پہنچے اگلی صبح 14 گھنٹے کے بعد 11 بجے سی آئی آفس سے فون آیا کہ سیٹ آپ کی نہیں مل رہی، ہم نے کہا اچھا پہلے ہی نکل جائیں۔ اس دوران 14 گھنٹے میں آپ نے فقط ایک نماز پڑھی فجر کی، وہ قصر نہیں ہوگی، چنانچہ آپ کا ارادہ اگر بدل گیا، اب آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا آج کا اور آپ کی نمازیں بھی قصر۔ لیکن ہم پہنچے مکہ شہر میں 2:00 PM، ارادہ کیا 10 دن ٹھہرنا، 2:30 PM ظہر کی نماز قصر پڑھ لی کیونکہ 10 دن ٹھہرنا، 3 بجے ارادہ بدل گیا 1 گھنٹے کے بعد، مگر ایک نماز قصر والی پڑھی جا چکی ہے قصر والی، چنانچہ